اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب تیار؟ کس لیے بھلا، کیا کرنے ہیں ہم؟ جی بتائیں کہ ہم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، قرآن کیوں پڑھنے آئے ہیں، کیا ملے گا قرآن پڑھ کے؟ ہدایت ملے گی، مل رہی ہے؟ چلیے، اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ہدایت کو بڑھا دے۔ شروع کیجیے تلاوت، سورۃ طہٰ کے شروع سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔
الحمدللہ، سورۃ طہٰ بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو کھول دیا تھا، اور کہہ لیجئے کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ ہم بھی اس سوچ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اس سورت کو شروع کریں گے کہ ہمارے دل بھی کھل جائیں۔ شعور سے سب مل کے ذرا اپنی ٹیچر کے ساتھ ربش رحلی پڑھیں، پڑھیے گا۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
آمین۔ اللہ کرے کہ آج ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. طہٰ, یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ, یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. سورۃ طہٰ میں آپ کو یخشا کا لفظ بہت ملے گا, اور یہ وہ خشیت, یہ وہ ڈر ہے جو عمل پر مائل کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہارر موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, جان بوجھ کے ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور بعد میں ہنستے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ وہ ڈر بہت مبارک ہے جو انسان کو عمل پر مائل کر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہمارے بھی دل ڈر جائیں اور عمل پر ابھارنے والا ڈر ہمیں اللہ دے دے. دوسری چیز, قرآن کیا ہے؟ تذکرہ, ریمائنڈر. تو آپ سب نے بہت سارے ریمائنڈرز اپنے فونز میں لگائے ہوتے ہوں گے, اس کو بھی لگا لیجئے. ذرا سا ادھر سے ادھر جانے لگیں گے نا, یہ ریمائنڈر انشاءاللہ آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے واپس لا کر اسی مقصد پہ لے آئے گا جو آپ کی میری زندگی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں فوکسڈ کر دے. نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو, وہ رحمان کائنات کے تخت پر جلوہ فرما ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اپنے وجود کے ساتھ. مالک ان سب چیزوں کا جو زمین و آسمان میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. زمین و آسمان کے درمیان تو ہم سب ہیں, مخلوقات ہیں, آسمانوں سے اوپر فرشتے ہیں, مٹی کے نیچے کیا ہے؟ بیج جو دبے ہوئے اور وہ مردے جو کئی صدیوں سے مٹی کے اندر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایک ایک کا پتہ. پھر کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں؟ چھپنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو, وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی ذات نہیں, اس کے لیے بہترین نام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دلا رہے ہیں. اور سورۃ طہٰ تو اتنی ریدھمک اور اتنی خوبصورت صوتی حسن کے ساتھ یہ سورت ہے کہ اگر آپ کو موقع مل جائے تو آج افطاری سے پہلے کسی بھی قاری جن کو آپ پسند کریں ان کی آواز میں اس کی تلاوت سنیں. ایسے لگے گا جیسے سب مطمئن ہو کے سننے لگ گئے. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑی سی بات کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہم قرآن کے بعد الگ سے سیرت میں پڑھتے بھی ہیں. قرآن پاک میں آپ نے دیکھا کہ سورۃ آل عمران, پھر اسی طرح سے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ, اور آگے بھی چند صورتیں آئیں گی تو بتاؤں گی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھے ہیں موسٹلی. سورۃ الاحزاب میں بہت کچھ آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی کہانی یا سیرت نوح ہم نے سورۃ ہود میں پڑھی تھی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھی ہے. یہاں آپ کو موسیٰ کی سیرت ملے گی. گو کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں بہت جگہ ہے, لیکن ترتیب کے ساتھ سورۃ طہٰ اور پھر آگے سورۃ قصص میں ہوگا. تو انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو دور تھے, ایک ان کی ہجرت سے پہلے کا اور ایک ہجرت کے بعد کا. یہاں ہجرت سے بعد کا دور ہے. سورۃ قصص میں ان کے پیدائش سے لے کر ہجرت سے پہلے تک کا ذکر ملے گا. آئیے پڑھتے ہیں. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا, ذرا ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. موسیٰ علیہ السلام ایک ٹیک کیئرر بھی تھے, ایک رسپانسیبل شوہر بھی تھے, اور مرد کی اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی ایسی ضروریات کو پورا کرے جن کا تعلق باہر کی دنیا سے ہے. یہی بات یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اور یہ مدین سے مصر کا راستہ تھا. امیجن کیجئے, رات کا وقت ہے, صحرا ہے, راستہ بھول چکے ہیں, سردی کی شدت ہے, اور موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے بلکہ اپنے گھر والوں کی سہولت کے لیے چیزیں لینے کے لیے نکلے. دور ایک روشنی کی چمک تھی, ان کو کیا پتا کہ یہ روشنی تو اب ان کی زندگی کو منور کر دے گی. کیا ہوا؟ وہاں پہنچے تو پکارے گئے, اے موسیٰ, میں ہی تیرا رب ہوں, جوتیاں اتار دو, تم وادی مقدس طوا میں ہو اور میں نے تجھ کو چن لیا, سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. پہلی دفعہ موسیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کلام ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا باسم ربک الذی والی بات نازل ہوئی تھی، وہاں بھی تو فرشتے کے ذریعے سے تھی، یہاں تو اللہ نے براہ راست پکارا. اور وہ روشنی کیا تھی؟ وہ نور کی ایک تجلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر ڈال دی. اور دوسری بات، تجھے چن لیا. اس وقت آپ کو بھی اللہ نے چنا ہوا ہے، بلیو می. نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ مسلم ہی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو اللہ سننے کے لیے بلا لیتا ہے اس کو چن لیتا ہے. اب آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیجئے لفظ کو، شاید آپ نہ سن سکے. فس تمے سمیا نے نہیں کہا، فس مانی کا، فس تمیا. غور سے سنو تو چنے جانے کا فیصلہ غور سے سننے کے بعد ہوتا ہے. آپ میں سے جتنے ساتھی اس وقت غور سے سن رہے ہیں نا، ادھر ادھر سے بے نیاز ہو کر، کچھ دیکھنے اور اسیس کرنے اور ادھر آنے اور جانے والوں کو دیکھنے کے علاوہ، جو پورے ڈوب کے قرآن کے لفظوں میں کھوئے ہیں نا، میں اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتی ہوں کہ وہ چنے جائیں گے. قرآن سامنے اور نظریں ادھر ادھر بھٹکیں، کسی اور چیز کو دیکھیں، کچھ اور سوچیں، کسی اور چیز کو مجھ سے متاثر ہوں، تو یاد رکھیے پھر یہ قرآن کی ناقدری ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی ذات نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. یہ ہے نماز کی وجہ. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. آپ دیکھیے، کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوں تو توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا کہ ماں سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ماں کدھر ہے، کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نماز اصل میں تعلق باللہ کی سیڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ نماز دی گئی. بندہ مومن کی معراج زمین پہ ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں گفت و شنید کرتا ہے. ہم بہت سارے کاموں میں اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیسے لیں، تو ہم اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے. زمین میں ٹینکی ہوتی ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے، لیکن گھر میں ایک دم آواز آ جاتی ہے، جی پانی نہیں آ رہا. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ موٹر کا سوئچ چلاتے ہیں، پھر وہ موٹر پانی کھینچتی ہے اور پھر وہ اوپر اوور ہیڈ ٹینک میں لے جاتی ہے اور وہاں سے پورے گھر میں پانی آتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ بجلی نہ ہو یا سوئچ اترا ہو اور آپ موٹر چلائیں اور پانی اوپر چلا جائے؟ بس یہی سمجھ لیں، ہم اپنی ساری ضروریات کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن تعلق باللہ کا کنیکشن جب ٹوٹا ہوتا ہے تو ہم اپنی دعاؤں کو اور اپنی حاجات کو اوپر نہیں لے جا سکتے. لہٰذا نماز پڑھتے وقت تو بالخصوص ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف ہوں. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اللہ تو کیا یاد آئے نماز میں، ہمیں تو رکعتیں تک بھول جاتی ہیں کہ کتنی پڑھی تھی، سورتیں بھول جاتی ہیں، دعائیں بھول جاتی ہیں. تو لہٰذا اپنی نمازوں کے پیچھے پڑ جائیں. یہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں ذاتی تقاضوں سے ہٹا کر نماز کے اور اپنے قرآن کے اوپر غور و فکر کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ فرمان الہی ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو. اور حقیقت ہے کہ جس کو نماز میں رب یاد نہیں، اس کو کب یاد ہوگا؟ ایک جملہ لکھیے، بہت فائدہ دیا بہت سارے لوگوں کو اس نے، آپ کو بھی دے گا. ہم ہر وقت حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، از اٹ ٹرو؟ فجر پڑھی، اب ظہر پڑھے، اب ظہر، اب سارا وقت مصلے پہ تو نہیں رہ سکتے، یہ ہمارا دین سکھاتا بھی نہیں ہے ہمیں یہ کچھ. ہر وقت نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتے، لیکن کیفیت نماز میں ہر وقت رہ سکتے ہیں. مثلا نماز میں ہم سو نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، جانتے بوجھتے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھنا تو بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے نا. اب یہ سب کچھ ہم کر تو سکتے ہیں نا، لیکن ہم نہیں کرتے. یہاں سے نماز میں ہمیں والنٹیئرلی، کہہ لیجیے اختیاری، نفلی نیکیاں کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے نیکیوں کے مواقع آتے ہیں جس میں مجبور کر دیے جاتے ہیں، نہ کیا تو برا لگے گا، لیکن کچھ جذبے ایسے دل سے اٹھنے چاہیے، کوئی بھی نہ مجبور کرے، ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. نماز اس کی پریکٹس ہے. تو جان بوجھ کے وہ نیکیاں ڈھونڈنا جو دوسرے نہیں کر رہے یا کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا، اگر یہ روح آپ کو مل گئی تو الحمدللہ نمازیں فائدہ مند ہیں. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے. سوال پیدا ہوتا ہے، قیامت کا وقت اللہ نے کیوں چھپا دیا؟ اگر چھپایا نہ ہوتا سب کہتے آنے قیامت کے آنے سے پہلے کچھ وقت کام کر لیں گے. جیسے موت کا وقت بھی تو چھپا دیا ہے نا, اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے, ہر وقت تیار ہو. کسی وقت موت آ سکتی ہے اور کسی وقت قیامت آ سکتی ہے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا, تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے پیچھے سے موسیٰ کی بات تھی, آگے پھر موسیٰ کی بات ہے, بیچ میں تھوڑی سی بات نماز اور قیامت کی کر کے آپ کو مجھے ایک سبق دیا. خواہشوں کے بندے بننے والوں کے پیچھے نہ پڑو. حقیقت یہ کہ ایک انسان جتنا زیادہ خواہشوں کی پوجا کرے گا اتنا اللہ کا بندہ کم بنے گا. اب موسیٰ وادی تیہ میں کھڑے ہیں, ہاتھ میں ہمیشہ ایک عصا رکھتے تھے اور اس سے کچھ فائدے لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں, اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا, لیکن انوالو کرنے کا انداز. کوئی کہتا دکھائے رہے یہ گھڑی ہے آپ کی, ارے یہ دکھائیے آپ کے ہاتھ میں, کہ یہ فون ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن یہ بے تکلفی دلانے کے لیے اور سامنے والے شخص کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی اتنا کچھ پوچھا تھا؟ دیکھیے جواب کیا تھا, یہ عصا ہے. بدتمیزی سے کوئی جواب دیتا کہتا آپ کو نہیں پتا. نوٹ کیجئے, ادب ہے یہاں نبیوں کا. جس سے بات کرنے کو دل چاہتا نا تو ہم بات لمبی کرتے ہیں. آج ایک چیز جو میں نے خاص طور پہ ویسٹ میں بچوں میں دیکھی, جتنی بات کرو اتنا جواب. السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے, امی گھر نہیں ہے, چلے ختم. یعنی ماں باپ کی غیر موجودگی بچوں کو ماں باپ کے دوستوں اور ان کی عمر کے لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات بڑھا رہے ہیں, اور نماز ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے. صرف قل ھو اللہ والی نماز نہیں, کبھی ایک صورت کبھی دوسری صورت. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت کتنی ہے اور اس میں میرے لیے کتنے فائدے ہیں. جواب سنیے گا, بلیو می سورۃ طٰہٰ کا کلائمیکس ہے یہ جملہ. سمجھتے ہیں نا کلائمیکس کیا ہوتا ہے, جس ایک نقطے کے گرد پوری سورت گھومتی ہے. موسیٰ خوبیاں بیان کر رہے ہیں, موسیٰ کہتے ہیں میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں, یہ بڑی کام کی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سن لیجئے, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, پھینک دے اس کو اے موسیٰ. کتنا سخت حکم موسیٰ کو یہ لگا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے کام کی چیز دیکھ کر ان سے کیا کہتے ہیں, فلقیہ یا موسیٰ. اس نے پھینک دیا. ذرا سا رک کے پوچھئے خود سے, ہم پھینکتے 10 سوال پوچھتے, کیوں, کیسے, میں کیسے جیوں گا, میں گزارا نہیں ہوگا, آپ کو نہیں پتا مجھے اس کی کتنی ضرورت, یہ وہ. نہیں, یہ ہے مقام نبوت. یہی ہے جس کو پہلے پارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے ناطے سے کہا, اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. لکھ لیجئے, آج ہمیں اطاعت کے موقع پہ سوال اٹھتے ہیں دلوں میں, حلال ہے, حرام ہے, اللہ جی نہ اٹھاؤں گا تو گناہ تو نہیں ہوگا, یہ فرض کفایہ ہے, یہ سنت موقعہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. ہمیں تو اعتراضات اٹھتے ہیں ایسے موقع پہ. دیکھیں سمے نہ واتعینہ, یہ ایک آئیڈیل جملہ ہے, یہی موسیٰ کی زندگی میں یہاں دیکھ رہا ہے. ہمارا خیال ہے سمے نہ وصلنا, سنتے ہیں پھر سوال پوچھتے ہیں. اور اللہ نہ کرے ہمارا وہ مقام ہو جو اللہ نے پچھلی قوم کا قرآن میں رکھا, سمے نہ واسعی نہ, سنتے تو ہیں مانیں گے کوئی نہیں. جو قرآن اس سوچ کے ساتھ پڑھ اور پڑھا رہا ہے نا کہ سننا تو ہے ماننا نہیں ہے, اس کے لیے یہ مقام توبہ کا ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی. اور وہ کیا تھی کہ جو رب کہتا تھا عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے. ابلیس کو بھی کچھ کہا تھا, فاسجد لی آدم, اس نے عقل استعمال کی, کیا تو مجھے سجدے کا حکم دیتا ہے جس کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا. تو لکھ لیجئے اصل اطاعت اور اصل بندگی اور اصل عبادت اور اصل نماز ہے یہ, کہ بات سمجھ آئے نہ آئے, حکمت ملے نہ ملے, ایفس اینڈ بٹس میں مت پڑھیے, پروز اینڈ کونز مت تولیے, جمع تفریق مت کیجئے. مومن کا مائنڈ کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا, لیٹ می تھنک اس عمل کے کرنے سے کتنا ثواب, کتنی نیکیاں, چلو کر لیتا ہوں, اس کا اتنا نہیں 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 یہ نہیں کرتا. فوراً کہا پھینک دے پھل کا, کوئی بیچ میں ریزنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی اندر نہیں. حالانکہ یہ روبوٹ نہیں تھے. ابھی آپ موسیٰ کی ماں کا بھی عمل پڑھیں گی. آپ کے میرے سے اللہ کو مطلوب بس یہ ہے. یہ نماز روزے تو سارا دن کے ٹیسٹ ہیں. دیکھیے آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں ٹافیاں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ایک دینا. سچ بتائیں کوئی آپ نے وہ ٹافی کھانی ہوتی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا دل دیکھتے ہیں. اور بچہ فوراً ہاتھ اور پیچھے کر لے گا, میں نے نہیں دینی. اللہ دن میں 10 بار کم از کم آپ کا میرا دل دیکھتا ہے. اللہ کی قسم اس کو میری آپ کی نماز, میری آپ کے سجدوں, قربانیوں اور روزوں سے کچھ نہیں لینا. یہ آج کل بھی آپ کا میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ بھلا چھوڑتے ہو کھانا اتنے گھنٹے, چھوڑتے ہو پینا اتنے گھنٹے, اور ماشاءاللہ یہاں تو چھوڑتے ہیں. ایک ایک منٹ کے فرق پہ ہم جھگڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ فتوے دینے پہ تیار ہوتے ہیں, ہوا کہ نہیں روزہ. اور جب عملی زندگی میں کودتے ہیں پھر ہم بچوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اپنے لیے عمل لکھیے, جس چیز کو اللہ چھوڑنے کو کہے چھوڑ دیجئے. اس نے پھینک دیا, اور یک یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. سوچیے پہلے تو موسیٰ تو کہہ رہے تھے بڑے فائدے کی چیز ہے, لیکن اللہ نے اس چیز کی اصل بتا دی کہ وہ سانپ تھا. اور اگر موسیٰ اللہ کے کہنے پہ نہ چھوڑتے تو وہ سانپ موسیٰ کو نکل جاتا. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں جو اصل میں حرام کے اور نافرمانیوں کے سانپ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمارے سہارے ہیں. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات ہمارے لیے کتنی فائدے مند تھی کہ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے. اور یاد رکھیے, جب چھوڑا اللہ کے حکم پہ, اللہ نے اسی چیز کو فائدے کا بنا دیا. پہلے کیا ہوا؟ سانپ. چلیے, لکڑی کو چھوڑنا آسان تھا, بھئی اللہ پہ اعتبار ہے, اللہ کہہ رہا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جوں ہی وہ سانپ بنی, فرمایا پکڑ لے اس کو. ذرا سوچئے, موسیٰ انسان تھے, رات کا وقت ہے, اندھیرا تھا, اور سانپ نیچے دوڑ رہا, کہا جا رہا ہے پکڑ لے, اور ڈر نہیں, ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی کہ یہ پہلے تھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دوسرے حکم پہ عمل کرتے؟ پہلے پہ تو شاید کر ہی لیتے, اللہ نے کہا چھوڑ دو. تو لکھیے, اللہ کے حکم پر ایک اپنی پسند کی چیز جو کہ ہمیں بڑی فائدے کی لگتی ہے, وہ چھوڑنا آسان ہے, لیکن وہ چیزیں جو معاشرے کو اور رواج کو اور وقت کو قبول نہیں ہوتی, ایک چیز پکڑنے بھی سانپ پکڑنے کے برابر ہوتی ہیں. یہی اصل میں سبمیشن ہے. اللہ کے کہنے پہ چھوڑا, وہی چیز فائدے کی بن گئی, اور نقصان کی چیز اللہ کے کہنے پہ پکڑی, دوبارہ سا بن گئی. یہ پوری زندگی کے حلال اور حرام کا خلاصہ ہے. ہم ساری زندگی لوگوں سے پوچھ کے جیتے ہیں, اللہ سے پوچھ کے جئیں گے, اس طرح آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی جیسے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ آتی ہے. پھر فرمائے, ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. پہلے خوف کی نشانی دکھا دی, اب امید کی, کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا. یہ دو نشانیاں کیوں دکھائیں؟ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہر جگہ جا کر اللہ کی بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہاتھ میں کچھ اس قسم کے معجزات ہوں تو اگلے کو بات بتانی آسان ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہے, تو آپ نہیں مانیں گے, آپ کہیں گے آپ کون ہیں؟ وہ فوراً کارڈ دکھاتا ہے, یہ دیکھیں میں گورنمنٹ کی طرف سے, میں فلاں شہر کا تھانے دار ہوں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ چیز آپ کو یقین دلا دے گی کہ یہ شخص کوئی جعلی پولیس مین نہیں ہے. انبیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامینیٹڈ ہوتے ہیں, تو لہٰذا یہ معجزات کام آتے ہیں ان کے جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو. اور دوسری بات جہاں سے یہ بھی سیکھی کہ جب تک دنیا کے سہارے چھوڑ کر اللہ کو نہیں پکڑیں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. خیر, اب موسیٰ کا دور شروع ہوتا ہے تبلیغ کا. اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پروردگار, میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں, اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہو, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے, کتنا بڑا دل تھا موسیٰ کا، کبھی ہم وہ چیز اپنے بھائی اور بہن کے لیے مانگے جو ہمیں مل جائے، ہم کہتے ہیں میری تو پھر ٹور ہی کم ہو جائے گی، یہ تو پھر ان کو بھی مل گئی تو پھر مجھے بھی مل گئی تو میرا نام کیسے ہوگا۔ پہلی بات، دین کا کام کھلے دل سے ہوتا ہے، تعصب نہیں تھا۔ عموماً سگے رشتوں میں بھی سبلنگ جیلسی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس سے بالکل خالی تھے۔ دوسری بات دیکھیے، دعا مانگی، یہ سفر دعاؤں کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ آپ پی ایچ ڈیز ہولڈر ہوں، رینگلر کی ڈگریز لے کر آ کر بیٹھ جائیں، اللہ نہ چاہے تو زبان نہیں کھلے گی، اور جب اللہ چاہتا ہے وہ نکلتا ہے زبان سے جو کبھی سوچ کے بھی نہیں بند آتا۔ 10 سال پرانی پڑھی سنی بات یاد آ جاتی ہے یہاں بیٹھ کر، کبھی آپ کہتے ہیں آج بڑی اچھی تیاری کر لی، زبان ہی نہیں کھلتی۔ تو یہ زبان کی گرہیں اللہ کے حکم سے کھلتی ہیں۔ دوسری بات، ایک اکیلا دو گیارہ، ٹیم ورک۔ بعض لوگوں کو ون مین شو کی بڑی عادت ہوتی ہے، جیسے وہ کہیں میں نے پڑھا ایک ہی شخص تھے، وہی ہر کام کرتے تھے اور وہ مسجد ان کے نام سے مشہور ہو گئی، فلاں صاحب کی مسجد، فلاں صاحب آ رہے، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ عمرے پہ چلے گئے، نمازی نماز میں پڑھنے آئے، کہا مسجد عمرے پہ گئی ہے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ دین کا کام صرف تب گرو ہوگا جب آپ اس میں ایک ٹیم ورک کریں گے۔ ایک کی اطاعت، سما و اطاعت کا خوبصورت اصول، ایک بڑا جس کو آپ اس کی خوبیوں کی بنا پہ چنتے ہیں، اس کے تقوی کی بنا پہ چنتے ہیں، اور سسٹم کے لیے ہوتا وہ آپ سب سے برابر ہے، اس آپ سے بھی پیچھے ہوگا، لیکن بس کسی خوبی پر کسی کو چن لیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ دین کے کاموں میں دوسروں کو انوالو کریں، آپ سب میں بھی بہت ساری خوبیاں ہوں گی، خود کو پیش کریں حضرت یوسف کی طرح، میرے میں یہ خوبی ہے، مجھ سے لے لیجئے کام، میں یہ پہلے سے کرتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو ہم سب مل کر کر لیتے ہیں۔ اس سے یاد رکھیے خوبصورت بادل بنتے ہیں۔ کل کا پارہ آپ کو ٹیم ورک پہ ایک بہت خوبصورت مثال دے گا انشاءاللہ، 18th پارے میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کائنات کا نظام جو ہے یہ ٹیم ورک پہ چل رہا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگ کر بالکل اسی بات کو ہمارے سامنے رکھ دیا، جب آپ سنیے گا، فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یعنی موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی، ان کے بھائی کو قبول کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کسی سفر میں اپنے خادج میں تھی، تو باہر کھڑے مرد جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، لوگ باتیں کرتے ہیں سفر میں، اچھا ہوتا ہے وقت کٹ جاتا ہے اگر بری باتیں نہ ہوں، تو سننے لگی، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دنیا میں کس بھائی نے آج تک اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ دیا، تو کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا لے رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اندر سے پھر نوک کر کے کہا، آج تک دنیا میں اگر کسی بھائی کو کسی بھائی نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو دیا، کیونکہ کسی کو آج تک نبوت نہیں ملی بھائی کے کہنے پہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں کو اور ہمارے بھائی بہن ہمیں اس طرح دین میں اور دنیا میں فائدہ دینے والے بن جائیں۔ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ سورت قصص میں انشاءاللہ بھائی بہنوں کے تعلق پہ بھی بات ہوگی۔ تو یاد رکھیں، یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، صرف شرط یہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ ہی ساتھ اپنے دین کے مددگار بھی بنا لیں۔ سچا پیار، سچی خوشیاں اور سچی محبتیں آپ کو ایک دوسرے سے ملیں گی بھی تب جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں گے۔ ویسے بھی گھر والوں کی حمایت حاصل ہو جائے تو بہت سارے کام آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیں، میں نے آپ کے تو بچپن میں بھی بہت سارے اچھے کام کیے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے انعام کیے تھے۔ کیا یاد کروایا جا رہا ہے؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے آپ کی ماں کی طرف اشارہ کیا تھا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ ذرا سا آپ اپنے آپ کو میں موسیٰ کی جگہ پہ لائیے، اللہ کہہ رہا ہے بچے کو دریا میں ڈال، اور پہلے سے بتا رہا ہوں کہ دریا میں یہ بہہ جائے گا اور تیرا اور میرا دشمن اس کو لے جائے گا۔ کیا بیتی ہوگی ام موسیٰ پہ؟ آپ ہوتی موسیٰ کی ماں کی جگہ تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا؟ آج ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے اگر ڈال دیں تو 10 وسوسے دل میں آتے ہیں کہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا۔ 1 سال چھوڑ دیں بچیاں اور قرآن سیکھ لیں، کہتے ہیں نہیں پھر یہ اپنی عمر کی بچیوں سے پیچھے رہ جائیں گی۔ پھر ان کا کیریئر رسک پہ آئے گا. کہاں ایسی سوچ رکھنے والے اپنے بچوں بچیوں کو دریاؤں میں ڈال دیتے. ماں تھی نا, ماں ماں ہوتی, اور یاد رکھے یہ روبوٹ نہیں ہوتے تھے, ان کے جذبات تھے. بالکل جذباتی اور ایموشنلی لیول پہ انبیاء کرام ہم اور آپ ہی جیسے ہوتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جذبات اللہ کے حکم کے آگے دب جاتے تھے. کتنی دفعہ اٹھایا ہوگا بچے کو, چوما ہوگا, گلے سے لگایا ہوگا, پلٹ پلٹ کے دیکھا ہوگا, پھر کہیں اللہ کا حکم ماننا ہوگا. یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے, تبھی ان کو اللہ نے نبیوں کی مائیں بنائیں. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. اللہ کا حکم سن کے جیسے ایک دم ریموٹ ایکشن ہوتا ہے نا, جیسے آپ آٹومیشن پہ چلے جاتے ہیں نا, سچا مومن اللہ کا حکم سن کر آٹومیشن پہ چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کے حکم کے اوپر جب چلتے ہیں تو آسان بھی بہت ہو جاتا ہے. دیکھیے ٹرسٹ کرتے ہیں نا, آپ ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہے, آپ اس کے کہنے پہ اسٹریچر پہ لیٹ جاتے ہیں, ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ بے ہوش ہونے کو تیار ہیں, ڈاکٹر کے یقین پہ پیٹ کٹوا کر جسم سے ایک عضو کٹوا کر الٹ پلٹ کرا کے سرجری کرا کے گھر آ جاتے ہیں. کبھی آپ کو اعتبار نہ ہو تو کوئی ایک انجیکشن بھی لگوائے ڈاکٹر سے. کیا ہمیں اللہ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے جتنا ڈاکٹرز پہ اعتبار ہے؟ پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان سے سعودی عرب چلے جاتے ہیں, کبھی کسی نے کہا ہائے گرا دے کا جہاز دکھاؤ کدھر ہے, پڑھ کے آیا نہیں ڈگری دکھاؤ, ہائے اس کو کچھ نہ ہو جائے, اس کا دل چیک کرو, اس کے گردے چیک کرو. چپ کر کے سارا دن بیٹھے اٹھے کبھی گاڑیوں بسوں رکشوں ٹانگوں میں اور کبھی جہازوں پہ بیٹھتے ہیں. کیا ہمیں اللہ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے؟ اصل یہ ہے دورہ قرآن کا تھیم. اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں آپ کو, باقی باتیں آپ کو اللہ خود سمجھا لے گا. اگر آپ میں اسے ایک مہینے کے سفر سے یہ سما و اطاعت سیکھ گئے, آسمان سے اس ملک کے اوپر دیکھیے گا سونے کی ٹڈیاں برسیں گی, زمین سے ہیرے موتی نکلیں گے. چند سال میں یہ ملک دنیا کی بہترین طاقت بن جائے گا اگر یہاں رہنے والوں کا ایمان وہ بن جائے جو انبیاء اکرام اور ان کی ماؤں کا تھا. اور یہاں تو بات ماں کی ہو رہی ہے, آپ کو ماں بن کر سوچنا ہے ہم اپنے بچوں کے حق میں کیا فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح فیصلوں کی توفیق دے. اب ذرا بہن کا کردار بھی سنیے گا. پہلے ماں کی قربانی تھی, اب بھائی بہن کی سمجھداری. اس تمشی اختک, یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح سے کرے, اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے ساتھ پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. ماں سے کیے ہوئے وعدے اللہ کے پورے ہوئے, اس پہ صورت قصص میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی یاد کرو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تم مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا, پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا تو اے موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جو مومن بھی ہو اچھے کام بھی کرے, اس کی مثال ام موسیٰ کی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں, کبھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے ملے؟ نہیں ملتے نا, ماں کو چاہیے بھی نہیں ہوتے. لیکن اللہ ایمان والے کو نیکی کا بدلہ کیسے دیتا ہے؟ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. جو اصل جی رہا ہے نا آج, وہ وہی جی رہا ہے جو اللہ کے لیے جی رہا ہے. میں پورے شعور اور یقین سے بغیر کسی ایگزیجریشن کے, بغیر مبالغے کے کہوں گی, زندگی صرف اس کی ہے جو اللہ کے دین کے لیے جی رہا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے. اور اس میں بھی اگر فوکس قرآن پہ لے آئیں اور حدیث پہ لے آئیں نا, جینا اس کا جینا ہے, باقی صرف بیگار ہے. ٹینشنیں, مصیبتیں, فکریں, آزمائشیں, اور جو اللہ کے کام کا بن جاتا ہے اللہ اس کی دنیا کے کام سارے اپنے ہاتھ لیتا ہے. جس کو دیکھیے اب آگے اللہ کتنے پیار سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا. نوٹ کریں, یہ کہنے کو ایک جملہ ہے لیکن اللہ کسی کو اپنے کام کا بنانے سے پہلے کتنی چکیوں میں سے گزارتا ہے, رولر کوسٹر میں سے گزر کر. جیسے ایک چیز ہموار ہوتی ہے نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی چنتا تھا. آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, پہلے اپنے ہی شہر میں کسی یونیورسٹی میں تعلیم لے لیتے ہیں الحمدللہ, پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کو انٹرنشپ کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے. پھر ان کو ہاؤس جاب کے لیے کہیں بھیجا جاتا ہے، پھر کہیں، کیوں؟ تاکہ وہ مختلف جگہوں پر جا کر اپنی پریکٹس پکی کریں، اور دوسری بات ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جس کام پہ جا رہے ہیں وہ چھوٹا کام نہیں۔ موسیٰ کو اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جشن میں تھے، جشن وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جیسے یا یوسف علیہ السلام کنعان میں تھے نا، تو یہ جشن، یہ سارے بیت المقدس کے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، وہاں سے اللہ نے نکالا، مصر میں بھیج دیا موسیٰ کے پاس۔ بالکل آپ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں موسیٰ اور یوسف کی زندگی، وہ باپ کی گود سے نکل کر کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے گھر میں مصر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے نکلے تو دریا میں آئے، وہاں کنواں تھا ادھر دریا ہے، وہاں سے نکلے موسیٰ تو وہ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، یہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، فرعون کے محل میں پہنچ گئے، وہاں سے وقت گزارا، جوان ہوئے، قتل ایک ہو گیا، بھاگے تو مصر پہنچ گئے، مصر میں مدین چلے گئے، سوری، 10 سال مدین میں رہ کر اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کا چنا ہوتا ہے۔ کسی کو بھی آپ کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں نا اللہ کے رستے کا، وہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتا۔ اللہ لوگوں کو کہاں کہاں کا پانی پلاتا ہے۔ آج بھی آپ ذرا سا جا کر کبھی عبداللہ بن عباس کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، جو آج کے دور کے تھے، چلے کہ اللہ ان کی بخشش کرے، امام مفتی تھے خانہ کعبہ کے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، عثیمین بہت بڑے عالم، آج سے 5-6 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ آج کے دور کی شخصیات ہے، کبھی جا کر آپ ان کی زندگیاں تو دیکھیے، آپ جا کے امام سدیس اور امام شریم کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، گھاٹ گھاٹ کا پانی اللہ پلاتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی اللہ کے کام کے قابل ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بڑا گلیمری لگتا ہے، لیکن وہ تو آخری پروڈکٹ دکھ رہا ہوتا ہے نا، مرحلے ہوتے ہیں۔ اللہ زندگی میں، آپ سب کون سے ایک ہی جگہ سے آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ آپ میں کیا خیر دیکھ رہا ہے، اس شہر، اس کے ارد گرد کہاں کہاں سے آپ کو لے کر آیا ہے۔ بس اتنی سی دعا کر لیں کہ اللہ مجھے بھی اپنے کام کا بنا لے، اللہ مجھے ضائع نہ کر۔ آج اگر 22 مئی 2018 کو آپ نے یہ دعا مانگی، اور اللہ کرے آپ کی یہ قبول ہو جائے، تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جگہ، یہ وقت آپ کو اپنا ڈیٹ آف برتھ لگے گا، ایک نیا جنم ہوگا آپ کا۔ میں اکثر کہتی ہوں، اپنے بارے میں بھی کہتی ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی زندگی وہاں سے شروع کروں جس دن میں نے پہلی دفعہ شعور سے قرآن پڑھا، پچھلے سال دل کرتا ہے زندگی کی نکال دوں، کیونکہ زندگی بے بندگی شرمندگی، ایک نیا جنم، ایک نیا انسان آپ کے اندر سے نکلے گا۔ آپ جتنا آگے جائیں گے آپ کو پچھلی زندگی پہ افسوس ہوگا۔ کل بھی آپ میں سے کسی سے ملاقات تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی، پچھلی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، تو میں دل میں ہنس رہی تھی، ان کو بھی کیا پتا، ابھی ان کو ملا ہی کیا، یہ تو ان کو آگے جا کے پتہ چلنا ہے۔ آپ نے ایک آنکھ سے رونا ہے، ایک سے ہنسنا ہے، یہ میری باتیں لکھ لیں، اللہ کی قسم جذباتی باتیں نہیں کر رہی، 100% سچ، پورے جذبات، پوری شعور، پورے عقل سے کر رہی ہوں میں اس وقت، کوئی آپ کو سبز باغ بھی نہیں دکھا رہی، کہ کوئی سیاسی دعوے بھی نہیں ہیں، آپ کو خود نہیں پتا آپ کہاں آ کے بیٹھ گئے، آپ کو تو خود نہیں پتا آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب کون سی آ گئی ہے، واللہ ہی آپ کو یہ ایک جوہر آباد کا ایک شادی ہال دکھ رہا ہے، مجھے یہ شادی ہال نہیں دکھتا، مجھے تو یہ دار الارکم دکھتا ہے، جو مکہ میں پہلا تعلیمی ادارہ تھا، جہاں سے ابو بکر اور عمر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نکلے تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے وہاں علم لینے، کبھی سیرت تو پڑھی ہے، ہمارے تو ٹور ہی بڑے ہیں، ہماری تو گاڑیاں بھر کھڑی ہوتی ہیں، ہمارا تو ایسی ہلکا ہو جائے تو مسئلہ، تیز ہو جائے تو مسئلہ، آواز اونچی نیچی ہو جائے ہم چلبلانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جہاں سے یہ کھیپ تیار کی تھی، جس نے پھر انسانیت کو 1000 سال تک سرو کیا، وہ بڑے خوبصورت لوگ تھے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ کسی شہر میں دین کا کام تو بہت ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد جو پہلا بیچ تیار ہوتا ہے، میں نے اس جیسی مثال آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہر سال بیچز نکلتے ہیں، ہر 2 سال بعد کوئی اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، وہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے بعد میں آئی ہوئی بہویں، وہ آہستہ آہستہ پھر گھر کو سنبھالتی ہیں، پھر اللہ ان سے ہی سارے کام لیتا ہے، بیٹیاں تو چلی جاتی ہیں گھروں سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، جو پہلی دفعہ کا قرآن پڑھ کے دین کے لیے کھپتا ہے، اس کی تو پھر نسلیں سنور جاتی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِذِكْرِ، میں نے تجھے، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ، آپ اس سے ایک آیت 41 کو دیکھیے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ، یہاں اپنے لیے دعا کریں۔ میرا لئے بہت مانگی جانے والی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے میری، کہ اللہ اپنے لیے چن لے، کتنی بڑی بات ہے کسی کو اللہ اپنے لیے چن لے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے اپنے کسی مسلک کے لیے چن لے, گروہ کے لیے چن لے, جماعت کے لیے چن لے, فرقے کے لیے چن لے, مجھے اپنے استادوں کے لیے چن لے, نور القرآن کے لیے چن لے. نہیں, اللہ مجھے اپنے لیے چن لے. دعا کریں اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک دفعہ آپ اللہ کے لیے چنیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آگے ہو جائیں گے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. یہ نسخہ ہے. چنے جانے کی دعا اگر مانگتے ہیں نا تو پھر ذکر کی کثرت رکھیں. ہر وقت آپ کی زبان ذکر سے تارو اور اپنی عادت بنا لے فالتو نہیں بولنا, نہیں سننا. جس کام سے میرا براہ راست تعلق نہیں میں نے نہیں سننا, میں نے نہیں بولنا. جس چیز سے میرا کوئی راہ نہیں, میں جو اس سے کوئی واہ نہیں ہے. کثرت سے ذکر کیا کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ. ایک تو اسے آپ کو اللہ یاد رہے گا, دوسری بات ہے فالتو باتوں سے توجہ ہٹ جائے گی. جو تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. نوٹ کیجئے گا, اللہ کا نبی بھیجا جا رہا ہے اس شخص کی طرف جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی, یعنی اللہ کا مقابل کرتا ہے خود کو, اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں اسے نرمی سے بات کرنا. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یہاں سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ دین کی بات کرنے والے مبلغین کے لیے ایک نسخہ ہے. اتنا بڑا فرعون جو کہ اس وقت کافر نہیں, کفر کی طرف بلانے والا, اور اس سے بات کرو تو نرمی سے کرو. آج ہم مسلمان کیسے باتیں کرتے ہیں دیکھیے کہ اگر ہم چند لمحے کے لیے سوچیں, یعنی آج آگے آنی ہے بات, 17واں پارہ پورے کا پورا آپ کو اس تھیم کے ساتھ جڑا ہوا ملے گا کہ آج کے دور میں غیر مسلموں کو اگر دین سے تم نے قریب کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا. تو شاید وہاں بات کر سکوں نہ کروں, ادھر کر دوں. اور وہ کیا ہے, دین کی بات جب دوسرے سے کریں تو ویسے کریں جیسے ہم باتیں کرتے ہیں. دیکھیے گھر میں ہم سارا دن کیسے بولتے ہیں نا, عام طور پہ بولتے ہیں. کبھی کبھی چیخنا پڑتا ہے نا بچوں پہ, ہاں, یا کبھی کبھی غصہ آتا ہے, یا کبھی ہم بہت ایموشنل ہوتے ہیں. نارملی ہم بالکل ایسے ہی بولتے ہیں جیسے اس وقت ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اب میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں ایسے کروں اور ایک دم دین کی بات میں, اب مجھے وہ آواز بنانی بھی اچھی نہیں لگتی. میں اپنی آواز میں ایک مصنوعی روب ڈالوں, ایک روب ڈالوں, اور میں غصے میں اپنے ٹک ٹک اور یہ 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 یہ, آپ تو ڈر جائیں گے یہ کیا ہو گیا ان کو. آج کے دور میں دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے نارمل آواز سے بات کرو. مثلا اگر ہم غیر مسلم ہوتے, پاسبل تھا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, الحمدللہ اس کے اوپر تو اور بھی اجر ہے, اسلام اللہ دے دے گا تو ڈبل ثواب ہے. آج کے دور میں مبلغین کے موسٹلی جو تبلیغ کے انداز ہیں یا دوسروں تک دین کی بات کرنے کے, وہ کیا ہیں؟ کچھ بہت روب سے بات کرتے ہیں, کچھ بہت غصے سے بات کرتے ہیں, کچھ بہت شعری انداز میں بات کرتے ہیں, کچھ رلاتے ہی رہتے ہیں, کچھ ہر وقت ہوتے ہیں. اب ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے مجھے دین سکھائیں, یا آپ غصے سے یا روب سے یا رو کے یا دکھ, وہ کہے گا ان کو کیا ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور استاد کو کہتا ہے مجھے سکھائیں, تو استاد کی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں, سیم لیول پہ بات کرتے ہیں. اور اگر استاد جا کے روب ڈھالے غصہ ڈالے تو وہ انفارمیشن لینے والا ہے وہ تو گھبرا کے چلا جائے گا. اس وقت دین کی بات بالکل نارمل فیس پہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ رونے رلانے والا, دکھی کرنے والا, ایموشنل کرنے والا انداز, یہ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ دیتے تھے اتنا جوش ہوتا تھا, ایسے حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ کی چادر کندھے سے گر جاتی تھی, اور یہ اکثر جمعے کے خطبے میں ہوتا تھا, یا غزوہ بدر کے موقع پہ سب لڑ رہے ہیں اور آپ عریش پہ بیٹھ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں, اللہ میں نے بڑی مشکل سے یہ 313 جمع کیے ہیں, اگر آج یہ کٹ گئے تو اس زمین پہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا, کیونکہ آپ کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں. یہ کبھی کبھی کا انداز ہے, لیکن یہ ہر وقت کا انداز نہیں ہونا چاہیے. بات کریں سیدھی سیدھی, اسٹریٹ فارورڈ, دلیل والی بات کریں, قولاً بلیغہ بات کریں, وہ زیادہ فائدہ دے گی. لیکن اس میں مسئلہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے ان کو اتنا کوئی آتا کوئی نہیں ہے, ویسے سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑے عالم یا اسکالر نہیں ہے, ورنہ تو یہ ذرا بڑے پروٹوکول میں بات کرتے. تو بات کا مقصد پہنچانا ہے, اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ نرمی سے بات کرنا شاید قبول کر لے. اب سوچے نا, موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے اور موسیٰ وہاں رونے والی تقریر کریں, فرعون کو کیا لگے؟ موسا جا کر وہاں روپ ڈالا, او فرعون تم اللہ آگ میں جاؤ گے, سوچ لو کر لو. فرعون کو کیا لگے, اس کو تو بات سمجھ نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تبلیغ کے انداز میں بالکل ایسا انداز آ جائے جیسا ہماری عام طور کی بات پہ آتا ہے, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے. اور یہی انداز بچوں کے ساتھ بھی ہے. بعض دفعہ مائیں بچیوں کو سمجھا رہی ہوتی, رو رہی ہیں, آنسو پوچھ رہی ہیں, کبھی ڈانٹ رہی ہیں, کبھی غصے, وہ معصوم ڈر جاتے ہیں. آپ اپنے ینگ بچوں کو اگر دین پہ لانا چاہتے کولڈ فیکٹس پہ بات کریں. کبھی کبھی ایموشنلی آپ کی آواز رند جائے, آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں, آپ اس کو گلے سے لگا لیں, فائدہ ہوگا. لیکن ہر وقت کا یہ انداز درست نہیں. اور کچھ تو ماشاء اللہ وہ جھڑکیوں کے انداز ہے, تم منافق, تم کافر, آگ میں جاؤ گے, اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو, مر جاؤ گے, کھپ جاؤ گے, آگ لگ جائے گی. مجھے بتائیے, آپ نے اتنے فتوے تو پہلے ہی دے دیے. تو کہے گا جب ماں نے کہہ دیا تو پھر تھوڑا اور ہی آرام کر لیں, آگے جا کے تو نقصان ہونا ہی ہے. یہ انداز اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے. دونوں نے عرض کیا, پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا, ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا, اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب دیکھیے فرعون کے اشتعال دلانے والے سوال اور موسیٰ کے جواب. اس پہ جب بھی تفسیر سے ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری تبلیغی حکمتیں ڈھونڈتے ہیں. فرعون ہر وہ سوال کر رہا ہے جس سے غصے میں آئے موسیٰ اور ہارون اور پکڑے تاکہ اشتعال دلایا جائے, اور میں کہوں دیکھا دیکھا, بس اس لیے نہیں میں مانوں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے کھلاڑی کی طرح کہ کون سی بال کو کھیلنا اور کون سی کو نہیں کھیلنا, ہر سوال کا جواب نہیں دیتے. کیسے؟ کہا, تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا. اب فرعون حیران ہو گیا ہوگا کہ واقعی یہ تو میں نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ جو ہدایت کی بات ہے نا, کہ جس نے ہر ایک کو اس کا راستہ دکھایا, یہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ دنیا میں جینے کا بھی راستہ ہے. عموماً ہدایت کی چار قسمیں ہوتی ہیں. ہدایت عامہ ہر ایک کو ملی ہے, ساری کائنات کو دی گئی ہے. مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا اللہ نے, یہ بھی ہدایت ہے. پرندے کا بچہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک خاص ہدایت ہوتی ہے جس میں اچھائی اور برائی کا فرق پتہ چل جاتا ہے. پھر ایک تیسری ہدایت ہوتی ہے کہ جو منزل تک پہنچاتی ہے بندے کو. اور ایک آخری ہدایت جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے نمازوں میں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ وہ ہدایت جس کی وجہ سے انسان جنت میں پہنچ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہدایت کا تذکرہ کیا کہ اللہ وہ ہے جو ہر ایک کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کو جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. فرعون بولا, اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں, اب پھر ان کی کیا حالت تھی؟ آج یہ جملہ لوگ کیسے بولتے ہیں نا, کیا مطلب ہے پھر ہمارے بڑے سارے کافر تھے؟ کیا مطلب ہماری نانیاں دادیاں جو یہ کام کرتی تھی وہ آگ میں جائیں گی؟ اب یہ بالکل ایسا ہی سوال تھا, جواب دینا سیکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. یعنی مجھے کیا لگے وہ کدھر ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے, وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. سوچیے ذرا اس آیت کو. آپ کا میرا مٹی کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے, اسی سے کھا کے بڑے ہوئے اور کل اسی میں جانا ہے. کیا واقعی ہم اپنے کپڑوں پہ ذرا سی مٹی بھی لگنے دیتے؟ پاؤں پہ جوتے پہ مٹی لگ جائے تو کیا حال ہے؟ تو بہت زیادہ اپنے نفس کے اوپر جب بہت مان ہونا تو اس طرح کی باتوں کو سوچ لیا کریں کہ جس بدن نے جانا ہی مٹی میں, پھر اس کو کیا سنبھال سنبھال کے رکھنا. ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے ہی چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا, موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں, طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا, کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. یہاں نوٹ کیجئے ایک حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کبھی اللہ فاسقوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا. موسیٰ بیچارے کے پاس کہاں تھے ریسورسز, کہاں تھی ان کے پاس فیس بک, کہاں تھا ان کے پاس یوٹیوب چینل, اور کہاں تھی ان کے پاس اتنی رقم کے وہ جا کے ٹی وی پہ اشتہار دیتے اور لوگوں کو بلا کر اللہ کا پیغام دیتے. اللہ نے یہ سارے ریسورسز فرعون سے استعمال کروا لیے. بات سمجھے؟ فرعون نے سوچا سارے دربار کے سامنے, کھلے مجمع کے سامنے پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں گے, لیکن شرمندہ نہیں ہوئے. اللہ نے ان کی زبان سے حق کو جاری کروا دیا. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری زبان سے بھی حق کو جاری کروا دے. ایک دفعہ آپ اللہ کے کام کرنے کی نیت کر لیں, جیسے اصحاب کہف کے لیے کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا تھا نا, آپ کو ریسورسز وہ دے گا. ایک وقت ہوتا ہے انسان کو بڑا فکر ہوتا ہے مارکیٹنگ کا, کنونسنگ کا, اور ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے مجھے کیا, میں یہ جملہ بول دوں, اللہ نے جدھر پہنچانا ہے پہنچا دے گا. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کی صورت میں تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے کام کرنے کی توفیق دیں. یہاں تھوڑی سی تلاوت سنیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی ہمارا بھی ایمان انبیاء کرام کی طرح اتنا مضبوط ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون اول من القى.
الحمد للہ. آپ دیکھیے کہ فرعون نے کیا کام کیا کہ اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا. اس کا ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ سارے شہر میں رسوا کر دے, لیکن اللہ نے موسیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا جہاں تک موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے تھے, اور اسی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رنگ دیا. دیکھیے گا کیسے. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا, شامت کے مارو, نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر, ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا, جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا, یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. نوٹ کریں, فرعون اپنے طریقہ زندگی کو مثالی طریقہ کہتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اسلامک لائف سٹائل کے مقابلے میں ویسٹرن سٹائل کو مثالی سمجھتے ہیں, حالانکہ یاد رکھیے گا کہ جو طریقے اللہ نے بتا دیے اس سے اچھا طریقہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کہا, اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ, بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے, موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا, نہیں تم ہی پھینکو. کانفیڈنس, پہلے سنا دوں بات یا بعد میں, سچ ہے تو بات لوگوں کو سمجھ آ ہی جائے گی. یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. کیونکہ انسان تھے. ہم نے کہا مت ڈرو, تو ہی غالب رہے گا, تم ہی غالب رہو گے, پھینک دو جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے, یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. نوٹ کریں, خود نہیں گرے, گرا دیے گئے. اندر سے ایک تڑپ آئی کہ نہیں, یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہو سکتے, اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم ہی مان لیا ہے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. ہر طور کے فرعونوں کو یہی گمان ہوتا ہے کہ لوگ ان سے پوچھ کر ہی مان لائیں. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں, پھر تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے, یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا, اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں, ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں, صدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. یہاں پہ یہ قصہ ایک حد تک پورا ہوا. چند باتیں اس پہ کریں گے. پہلے سن لیجئے, یہاں جو جنت میں جانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آیا, اسے اونچے بالا خانوں والی جنت ملے گی. آپ نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں. سب سے اوپر جنت الفردوس ہے, اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں, اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو. ترمذی کی روایت ہے 2531 نمبر کی. دوسری بات دیکھیے کہ یہاں جادو کی بات ہوئی, پیچھے بھی ہوئی یہاں بھی ہوئی. جادو کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ سورت بقرہ میں تھوڑی بات ہوئی تھی لیکن میں بھی اس وقت آپ نہ جذب کر سکے ہوں یا کچھ لوگ بات میں شامل ہوئے ہوں. تو یاد رکھیے کہ اسلام میں جادو کا کرنا کرانا حرام ہے. ایون اگر یہ کوئی کہتا ہے نا کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے اوپر کسی نے کر دیا اور میں اس کا توڑ کرتی ہوں, توڑ کرنے کے لیے بھی جادو کرنا حرام ہے, منع ہے. جادوگر اگر کوئی مسلمان ملک ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا. لہٰذا کسی کے پاس جانا, جادو کرنا کرانا, کچھ تعویذ لینے, کسی کے خلاف پانی گھولنا, کوئی گھروں میں گوشت پکوانا, چھینٹے ڈالنا, یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں. اگر پچھلی زندگی میں کسی سے ایسا کوئی کام ہو گیا ہو تو اس پہ اللہ سے معافی مانگے. دوسری بات یہاں دیکھیے کہ جادوگروں کا کردار, چونکہ دلوں میں تعصب نہیں تھا تو مسلمان ہو گئے. یہ سارا منظر فرعون نے بھی تو دیکھا تھا نا, وہ کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ کیونکہ تعصب تھا. تو قرآن سننا ہو یا کل موسیٰ کے معجزات کو دیکھا تھا, جب تعصب سے پاک دل کے ساتھ آپ سنیں گے نا تو آپ کو اللہ کے حکم سے ہر بات کا جواب ملے گا. لیکن پہلے سے کچھ چیزیں دل میں رکھ کر بیٹھے ہوں گے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور پورا ہوا, فرعون کے سامنے اتمام حجت ہو گئی. اللہ نے ہر نبی کو کچھ وقت دیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اندر پیغام دے دو, جس کو ماننا ہے مان جائے, اس کے بعد چھوڑ دو. اب نہ ان کو بلاؤ, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کانوں میں بات پہنچ گئی, انفارمیشن مل گئی, جس کو خیر چاہیے ہوگی وہ چل پڑے گا. اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ان چند بندوں کو جن کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے ساتھ لے کر وہ جگہ چھوڑتے ہیں, کیونکہ پھر اس جگہ پہ عذاب آنا ہوتا ہے. تو اب یہ موسیٰ کی ہجرت ہے جو ابھی آپ اور میں پڑھنے لگے آیت 77 میں. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو, تجھے کسی کے پیچھے کیے جانے کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر آ پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر منو سلوا اتارا۔ اس کو تو بعد میں دیکھتے ہیں، یہاں تھوڑی سی بات پھر موسیٰ کے ایک ٹیسٹ کی کیجئے۔ پہلے رات کے وقت اندھیرے میں ہاتھ کا سہارا چھڑوایا، موسیٰ نے ایسا پھینک دیا، یاد ہے؟ دوسرا ٹیسٹ موسیٰ کا، رینگتا ہوا سانپ اس کو پکڑ لو۔ ان دو پہ تو ہم بات کر چکے، ہم میں سے کتنے ہوتے جو ان حکموں پہ عمل کرتے؟ اب ذرا دیکھیے اس تیسرے حکم پہ ہم میں سے کتنے عمل کرتے۔ یہاں تو کوئی سمندر ہے نہیں، وہاں جا کر تجربہ کرا لیتے۔ دریا ہے کوئی اس کے ارد گرد؟ کوئی آپ کو کہے کہ بے خطر کود پڑیں اس دریا میں اور ہم آپ کو بچا لیں گے، کتنے لوگ کودیں گے؟ موسیٰ جب سمندر میں گئے تو سمندر تھا وہ، لیکن جو ہی انہوں نے نیت کی اللہ نے اس کے اندر راستہ بنا دیا۔ آج ہم لوگ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ منظر کب یاد آتا ہے، جب بائی ٹرین پیرس سے لنڈن یا لنڈن سے پیرس جائیں۔ آپ سب کی انفارمیشنز کے لیے، بیچ میں ایک سمندر ہے جو پیرس کو انگلینڈ سے الگ کرتا ہے، سیدھا راستہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کوئی 40 miles، کتنی ہے، تقریباً 25 to 30 minutes اور اس کے کم و بیش، انہوں نے سمندر کے اندر ایک سرنگ بنائی ہوئی ہے، یعنی اوپر سب پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر ٹنل ہے اور اس میں سے ٹرین جاتی ہے۔ کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے، جب پہلی دفعہ جانا تھا تو بہت ڈر لگا، لیکن اب بھی جب بھی وہاں سے گزریں تو مجھے موسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ سفر بھی عموماً علم کا ہی ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں اگر ڈوب بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے ہم اتنی سیکیورٹیز کے باوجود جاتے ہوئے ڈریں۔ موسیٰ سیدھا پانی میں گھس گئے، گھسے اللہ نے پانی کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ بھی سماں اطاعت ہے، اللہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ اتنا یقین دے دے کہ جو اللہ نے کہہ دیا کر لیں گے اور اللہ ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اگلا دور وادی عتی کا، جیسے کہ بتایا کہ موسیٰ کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں زندگی کے مختلف ادوار میں سے اب ایک اہم ترین دور تھا کہ جب بنی اسرائیل کو تورات ملنی تھی، اور اس وقت ان لوگوں نے جو مستیاں کی، پیچھے پڑ بھی چکے ہیں لیکن یہاں کچھ اس کی باتیں۔ فرمایا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھا راستہ چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ کی عبادت کے لیے جلدی آنا، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے یا قرآن سننا ہے، یہ شوق کی علامت ہے۔ ہم سب پوچھیں، جان بوجھ کے تو پیچھے نہیں ہوتے؟ اس وقت جس طرح سب بیٹھے ہیں، اگر ابتدائی وقت میں بھی ایسے بیٹھے ہوں تو کتنا اچھا لگے، کم از کم 10-15 minutes شروع کے اریٹیشن میں گزر جاتے ہیں۔ مجبوریوں کی بات اور ہے، جو سکولوں سے بھی واپس آ رہے ہیں یا جو بھی ہے ان کی بات الگ ہے، باقی سب ساتھی کل سے یہاں آنے کا ٹائم جو وقت آپ کو دیا ہوا ہے اسے آدھا گھنٹہ پہلے رکھیں، یہ شوق کی علامت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جہاز چلنے کے وقت پہ اگر ہم وہاں پہنچے تو پھر ہر فلائٹ لیٹ ہوگی نا، 2 hours پہلے ہمیں بلا کر وہ وہاں رکھتے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ انتظامات کے لیے بھی ہوتا ہے، چلے وہاں تو مجبوری میں صحیح، لیکن اللہ کے دین کے لیے جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ اپنا سپارہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، ادھر بیٹھ کے اپنے آرام سے وہاں سنتیں پڑھی، فرض پڑھے، آ کر بیٹھ گئے، اور آپ فیل کریں گے کہ اس دن جذب کی کیفیت بہت بڑھے گی۔ باہر سے ظاہر ہے گرمی ہے، آتے ہوئے بندہ پریشان ہے کچھ بھی، تو 10-15 minutes تو لگ ہی جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر دن کچھ لوگوں کے 10-15 minutes چلے جاتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہ کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب بھی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لت گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے, یہی ہے تمہارا خدا. اللہ تو نہیں وہ ہو سکتا, وہ تو خدا ہی تھا ان کا, جھوٹا خدا. اور موسیٰ کا رب, موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگو, تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب تو رحمان ہے, بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے, ہارون آپ نے جب یہ دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو, کہ آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا, اے میری ماں کے بیٹے. اس کو نوٹ کریں, کتنا بڑا پن تھا حضرت ہارون میں. بھائی کو جذباتی بحران سے گزرتا دیکھ کر ان کو ماں کا احساس دلا رہے ہیں. یہاں تھوڑی سی بات دونوں بھائیوں کے کردار پہ بھی سمجھ لیجئے. عمر میں ہارون بڑے تھے لیکن اللہ نے موسیٰ کو چنا, پرسنالٹی تھی. دین کے کام کرنے کے لیے جہاں علم کی بہت ضرورت ہوتی ہے, جہاں انسان کے اندر علمی پختگی لازمی ہے, وہاں اس کی شخصیت میں ایک بڑا پن بھی آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں لیکن ہارون علیہ السلام میں سبھاؤ بہت تھا, بات کو سنبھالنے والے تھے. ہمارے ملکوں میں یا ہمارے لوگوں میں عموماً دو طرح کے لوگ ہمیں دکھتے ہیں اپنے خاندانوں میں. بوڑھے تو سبھی ہو جاتے ہیں, بزرگ سارے نہیں ہوتے. تو یہاں سے عمل کی بات نوٹ کریں کہ خاندان کے بڑے بوڑھوں میں اگر بزرگی آ جائے تو وہ خاندان جڑے رہتے ہیں. بڑے بندے کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے, اور اگر ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر دوسرے کی برائی کرنے لگ جائیں اور غصہ گلہ کریں تو یاد رکھیے کہ ایسے بزرگوں کے سامنے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں دلوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی. اور دوسری یہ بات بھی ایک نوٹ کیجئے کہ جب مسلمان بھائی مسلمان سے لڑتا ہے تو دشمن بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی دعا سکھائی تھی, اللہ معنی اعوذ بک من جہت البلائی و درک شکائی و سوء القدائی و شماتت الادا. شماتت کہتے ہیں اس خوشی کو جو دشمن کو آپ کے برے حالات کو دیکھ کر ملتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج امت مسلمہ کو ملکی سطح پہ, انٹرنیشنل لیول پہ اور انفرادی سطح پہ بھی ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنا دے. کیا کہا, میری داڑھی نہ پکڑ. اس سے پتہ چلتا ہے انبیاء کی داڑھی ہوتی تھی. تصور میں بھی آتا ہے کبھی کوئی داڑھی کے بغیر مر دو انبیاء میں سے؟ تو یہ سنت پچھلے انبیاء میں بھی موجود تھی جو ہمارے نبی کی صورت میں بھی موجود رہی. نہ میرے سر کے بال کھینچ, مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ آ کر کہیں گے کہ تم نے میرے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا, میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا, میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اچھا تو جا, اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا, اور تیرے لیے بعض برس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھو اپنے اس خدا کو, خدا کیوں تھا وہ, جھوٹا تھا نا اس لیے, جس پر تو ریجا ہوا ہے, اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں, تمہارا رب تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں, ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں. ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنا کر آخر میں مخاطب کیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچے کو کہانی سنانے کے بعد ایک دم ماں کہتی ہے, اچھا بیٹا تم نے پھر کیا سیکھا اس کہانی سے؟ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام پر یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے آتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ جب بچڑے کو کی بات ہوئی جس کی وجہ سے شرک ہوا تو اس کو موسیٰ نے جلا دیا. کیوں؟ میوزیم میں کیوں نہیں رکھا؟ اینٹیکس کے نام پہ سجا کیوں نہیں دیا؟ کلچر کی حفاظت کے نام پہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ شرک کے آثار بھی مٹا دیے جائیں. تو ہر وہ چیز جس کو اللہ کے لیے چھوڑیں پھر اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پھر دوبارہ دل خراب ہو اور ہم ان چیزوں کو واپس اپنی زندگی میں لے آئیں. اب یہاں سے سورت کا تتمہ ہے, بہت ہی خوبصورت آیتیں. پوری سورت میں حق کو پیش کرنے کے طریقے اور اللہ کی مدد کی باتیں کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے کیا بتاتے ہیں؟ اعراض کرنے کی صدا. اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا. ٹائم ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے, مصروف بہت ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, جو کوئی اس سے منہ موڑے گا, کس سے؟ قرآن سے, ذکر سے, نصیحت سے, قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھائے گا, اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا, ذرا سے امیجینیشن کو اسٹرانگ کرے, تصور کی نگاہ سے دیکھیے گا, سور پھونکتا ہے بہت اونچی آواز بھونپو, اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا نا, اس کی آنکھیں پتھرا گئیں. جب بہت خوف ہوتا ہے نا تو یہ ہماری آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے نا, یہ اوپر چڑھ جاتی ہے, اسی کی طرف اشارہ ہے. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. اتنی طویل دنیا, 50, 60, 70 سال کی زندگی, وہاں صرف 10 سال لگیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا دائرہ بقدر آسمان و زمین جتنا ہے. اسرافیل علیہ السلام اسے پھونکیں گے, کس کو؟ سور کو. بہت بڑا ہے, جیسے یہ دیکھیں مائک ہے نا میرے سامنے, اس کا ریڈیس کتنا ہے؟ میرے حال بہت ہوا تو 2 انچ ہوگا. جو سور جس میں ایسے بلو کر کے اسرافیل نے پھونکنا ہے, اس کا سرکل یا ریڈیس کہہ لیجئے زمین و آسمان جتنا ہے. سوچئے پھر وہ آواز کیوں نہ کلیجوں کو پھاڑنے والی ہوگی. روایت میں کہ آپ نے فرمایا میں کیسے آرام حاصل کروں, حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنایا ہوا. لقمہ کیسے؟ یہ دیکھیں, اگر میں اس مائک کو پکڑ کے یوں پکڑ لوں, قریب ہے نا کہ میں اس کو اپنے منہ میں بھی ڈال لوں, یعنی اسرافیل کو پکڑنے ڈھونڈنے چلانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی, ان کے ہاتھ میں اس وقت بھی سور. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کیسے چین سے بیٹھوں, کیا پتہ کسی لمحے قیامت آ جائے. لوگوں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہی توکلنا. ترمذی کی روایت ہے 3-2-4-3. تو کثرت سے یہ پڑھا کریں تاکہ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہ سکے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو بہت زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں, تمہاری بس زندگی تو ایک ہی دن کی تھی. عام لوگوں کا اندازہ کہے کہ یہ دنیا 10 دن کی ہے, اور جو جتنا زیادہ عقل مند ہوگا وہ کہے گا نہیں بس ایک دن, 10 بھی نہیں, بس ہم ایک ہی دن رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ 1 یا 10 دن کی زندگی کے لیے ہم ہمیشہ کی آخرت بگاڑ دیں گے. کتنا نہ سمجھ ہے وہ طالب علم کہ جو صرف اس 1 مہینے کی موج مستی کی خاطر اپنا کیریئر داؤ پہ لگا دے, 1 شادی میں جانے کے شوق میں پیپرز چھوڑ دے. دنیا میں تمہیں خوب عقل ہے, کتنی قربانیاں دیتے ہیں. اور اس سال جو سوال سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا گیا ان 10, 12, 15 دنوں میں کہ امتحانات رمضان میں کیوں آ رہے ہیں اور بچے کیا کریں, پھر روزے رکھیں امتحان دیں اور مسلم ملک ہے اور یہ تو ہونا نہیں چاہیے وہ تو ہونا نہیں چاہیے. آپ ذرا سا سوچئے, قربانیاں دیتے ہیں نا, گھروں سے دوری ہے, روزہ رکھ کے پڑھتے ہوں گے نا, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ امتحان ہمیں کامیاب کرے گا. کیا ہمیں اس امتحان کی بھی فکر ہے؟ کیا ہم وہ امتحانوں کے پرچے دے کر فارغ البال ہو گئے, سرٹیفیکیشن آف سکسیس مل گیا؟ آپ سوچیے, دنیا کے امتحانوں کے لیے تو ہم راتوں کو جاگے, اور اس دنیا کے امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا مشکل لگے, آنا مشکل, جانا مشکل, اس کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں ہر روز؟ مہینے میں آپ دیکھیے کہ تقریباً بچے 25 دن تو جاتے ہیں نا اسکولوں کالجوں میں, بڑے بھی جاتے ہیں, بچے بھی جاتے ہیں, ماں باپ بھیجتے ہیں, اور کچھ خود چھوڑنے جاتے ہیں, کچھ رکشے لگوا کر دیتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اسے 1 مہینے میں اپنے بچوں کو رکشے لگوا دیے, ویگنیں لگوا دیں. کل کسی ناطے سے میرے تک تھوڑی سی بات پہنچی کہ بہت ساری بچیاں اسکولوں کالجوں میں ایسی ہیں جو آنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پیرنٹس کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یقین کریں ایسی ایک ایک بچی کا نام دیں, اللہ کے حکم سے ایک پینی بھی نہیں لگانی پڑے گی, ہم اس کو سپانسر کریں گے. صرف یہ موقع اس لیے گنوا دیں گے کہ افورڈیبلٹی نہیں ہے اور سارا سال رکشہ لگوائے اور اب یہاں لگوائیں. میرا تو دل کٹ گیا, میں نے کہا مجھے نام بتائیں وہ کہاں بچی ہیں. میں آپ سب کو کہتی ہوں, آپ میں سے جو اسر اسکولوں کی ٹیچرز ہیں, پرنسپلز ہیں, نہیں بھی ہیں تو میسج پہنچا دیں, اپنے اپنے کالجز کی بچیوں کو ایک میسج کروائیں, پیرنٹس کو, جو بچیاں یہاں آنا چاہتی ہیں اور منی میٹر سے نہیں آ رہی آپ ان کے لیے اس دیں. پورے شہر سے بسیں چلانے کو تیار ہیں, یہ بہت نفع کا سودا ہے. انشاءاللہ ان تھوڑے سے دنوں کی اس کوشش سے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو کتنا مل جائے. اللہ سے دعا کرے ہمیں ام موسیٰ کی طرح اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر لگا دے اور اللہ کے لیے ان کو دکھانے. اس کو پیرنٹ سیریس لیتے ہیں نا تو بچے بھی لیتے ہیں, کئی بچے کرنا چاہتے ہیں پیرنٹ سیریس نہیں لیتے. تو بہرحال اس دن کیا حال ہوگا, جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, لوگوں کا ایک بہت بڑا سوال تھا کہ قیامت آئے گی تو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا, تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے, کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. سوچیے قیامت کا دھماکہ, اتنے بڑے پہاڑ کو دھول بنائے گا تو یہ 5-6 فٹ کا بندہ کہاں جائے گا, وہ تو واقعی پریشان پھر رہا ہوگا. زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. بیڈ شیٹ محسوس کریں ذرا, تصور میں جو بچھاتے ہیں ہلکا سا رنکل بھی ہونا محسوس ہوتا ہے. ٹیڑھی بچھی ہوئی بیڈ شیٹ پہ لیٹنے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ زمین آج ٹیلے ٹبے, اونچی کھائیاں, پہاڑیاں سب دیکھتے ہیں آپ, اس دن پلین ہوگی. کیوں بھلا؟ تاکہ کسی بھی چیز کے پیچھے کوئی نہ چھپ جائے یا کوئی کسی درے میں نہ گھس جائے, سب سامنے ہوں گے. اور ہوگا کیا, اس روز سب منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے, کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا. سوچیے اس کو 3 سیکنڈ, کہیں آج اکڑ تو نہیں دکھاتے. اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. آج تو ہم بڑا ہی بولتے ہیں, بعض وقت دین کے آگے بھی بولتے ہیں, اللہ کے آگے بھی بولیں گے اگر وہ نظر آ جائے. وہاں سب چپ ہوں گے, ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. یعنی وسپر, یہ ہے وسپر. اور یہ بھی کیا ہوگی یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی. کوئی نہیں بولے گا قیامت کے دن, پن ڈراپ سائلنس. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. اور وہ کیا کرے گا, اس کو سن کر ذرا سا کانپ جائیں ہم سب. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے. پوچھئے خود سے, اللہ کو میرا اگلا پچھلا پتا ہے, لوگوں کو تو میرا حال دکھ رہا ہے, تو ماضی کس کو پتا ہے, اور کل اللہ نہ کرے میں نے کیا کر دینا زندگی میں کس کو پتا ہے. اللہ کو سب پتا ہے. اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے, نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو, اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں, اللہ ہمیں نیک بھی بنائے اور مومن بھی بنائے, یہ دو مختلف ٹرمز ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی, شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. بس بالا و برتر ہے اللہ, بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے, اور دعا کرو کہ رب زدنی علما. سب پڑھیں اور مانگیے, پھر مانگیے
رب زدنی علما,
شعور سے مانگے
رب زدنی علما,
اور اس دین کے علم کو سمجھ کر مانگیے
رب زدنی علما.
مانگیے
رب زدنی علما.
میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوق کیسے آیا نا. بہت لوگوں کو پتہ نہیں, قرآن سیکھنے کے سے زیادہ یہ سیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے ہدایت مل گئی. میرا اپنا دل جس چیز کی گواہی دیتا ہے اور کچھ 2-3 باتوں کے سوا, وہ یہ دعا ہے. بچپن سے یہ دعا ہمارے اسکول میں پڑھائی جاتی تھی, پڑھتے تھے, جیسے ہم سب لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھتے ہیں نا. یہ رب زدنی علم اکثر سکولوں کی دیواروں پہ لکھی ہوتی تھی اور میں کثرت سے پڑھتی تھی، اور وہ اللہ ہی، کبھی قرآن کے علم کا تصور نہیں آیا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ دنیا کے رنگ میں تو لگی سو لگی، مجھے اللہ اس کی وجہ سے قرآن کی طرف لے آیا. اللہ کو پتہ ہے، شعور کے ساتھ مانگا کریں. اور اس وقت پتہ خواہش کیا ہوتی تھی، پورے نمبر آئیں، اسکالرشپ ملے اور فرسٹ آئیں، اور وہاں بھی یہ پوری ہوئیں الحمدللہ. اللہ نے موقع دیا، ففتھ سے لے کر جو بھی آگے کا ایجوکیشن کے 3-4 سال تک ہر سال اسکالرشپ ملا، سائنس میں، دنیا کی تعلیم میں ملا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ قرآن ہاتھ میں دے دے گا. یہ جو پیچھے موسیٰ کے حالات پڑھ کے آئے نا، ہم سب کے یہ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کل کیا بننا ہے. دنیا میں ایک بچہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے نا، تو پتا ہے کہ آج سے 5 سال بعد یہ ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ. ایک بچہ کمپیوٹرز میں کر رہا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ چلے 5 سال بعد ایک اچھا کمپیوٹر انجینئر بن جائے گا. دین کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. میں ایسے 10 لوگوں کے نام بتا سکتی ہوں کہ جن کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم قرآن کے ٹیچر بن جائیں گے. یہ صرف رب زدنی علما کی تڑپ رکھی ہے دل میں کہ اللہ ہمیں اس علم کو عام کرنے والا بنا دے، پھر اللہ آپ کو بھی سکھا دے گا. کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے اس میں، صرف ایک چیز ہے ابھی، طلب اور تڑپ اور محنت کا شوق اور اچھے اسٹوڈنٹ بنیں. پہلے خود سیکھیں پھر سکھائیں. جو شاگرد بنے بغیر استاد بنتے ہیں، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں. دیکھیے ایک پودا وہ ہے جو رات چلتا کہیں بھی سڑک کے کنارے اگ گئے، ہر آتے جاتے کہ وہ کپڑے پھاڑے گا، کانٹے چبوئے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اور ایک پودا وہ ہے جو کسی باغ میں ایک مالی کی زیر نگرانی لگتا ہے، کاٹے گا چھانٹے گا. دونوں میں فرق ہے، یہ پھل دے گا وہ پھل نہیں دیتا. کچھ لوگ ادھر ادھر سے علم سیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیے، وہ کتاب بھی پڑھی، وہ بھی سیکھیے، بعد میں کہتے ہیں بہت علم لیا ہے. سوری، آپ خود رو پودے ہیں، کاٹ چھانٹ نہیں ہوئی. استاد مالی کی طرح کاٹ چھانٹ کرتا ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، بیٹھ جائیے آرام سے، مت بولیے، ابھی صبر کیجئے، کل کریں گے. اب یہ باتوں سے صبر آتا ہے. ایسے ماحول میں پڑھنے والا ہی بعد میں جا کر ایسا ماحول بنا سکتا ہے. اور جس نے یہ چکھا نہیں، وہ ساری زندگی دھکے کھاتے ہیں. کم از کم ایسی کئی سسٹرز پہ مجھے رحم آ رہا ہے اس وقت بھی سوچ کر، اور دعا کرتی ہوں اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے لے. قرآن پانی کی طرح دل نرم کرتا ہے. کئی میسیجز ابھی سے ہی آنے شروع ہو گئے، ہر سال آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. لوگ قرآن دنیا میں کہیں بیٹھ کے بھی اس وقت سن رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا، مجھے کئی باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے، بہت ساری تو مجھے بھی نہیں پتا. میسیجز آتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. واللہ ہی ہر سال دنیا میں کئی جگہوں پہ لوگ اپنے گھر ڈونیٹ کرتے ہیں، کوئی جگہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پیسہ لگوانا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ کرے، رستہ نہیں مل رہا. پیسے والے تو پیسہ پھینکنے کو تیار ہے. اور کتنی فرمائشیں ہیں، ہمارے گھر میں کام شروع کیجیے، میں اپنے گھر کا یہ دیتی ہوں، میں وہ. بھائی اللہ آپ کا مبارک کرے، وہاں کام بھی تو آپ ہی نے کرنا ہے. لیکن کئی لوگوں کی یہ فرمائش صرف اس لیے ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی کہ وہاں انہوں نے خود نہیں ابھی پڑھا. تو قرآن جو ہے نا، یہ اندر کی خیر کو تو باہر لاتا ہے. علم آگے لے لیں، وہ خیر پھیل جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا علم بڑھا دے. اس کے برعکس آج ہماری کمیونٹی، ہمارا لائف سٹائل کیا کہتا ہے، ذرا سا عربی آیت کے اوپر غور کیجئے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رب زدنی علما. ہمارے اکثر بھائیوں اور مردوں کی زندگی کا سلوگن کیا ہے؟ ربی زدنی مالن، ربی زدنی مالن. اور معذرت کے ساتھ بزنس مین بھائی ہمارے، اللہ مال بڑھا دے. ہزاروں میں تھے اب لاکھوں میں کر دے، لاکھوں میں تھے کروڑوں میں کر دے، اب اربوں میں کر دے. مال طلب، ما طلب. عورتوں کی خواہش کیا؟ ربی زدنی بیتن، اللہ گھر بڑا کر دے، ربی زدنی بیتن. بچے اپنی تعلیموں میں پڑے ہوتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ شعور کے ساتھ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی طور پہ علم نافع کا فیصلہ کر لے. فاس کے فرق کے ساتھ آپ کو پتا ہے یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ روز پڑھ کے آتی ہوں اللہ کے حکم سے، جس وقت بھی زمزم کا موقع ملے پینے کا. زمزم کی دعا کبھی آپ پڑھیں نا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. یہ اس کی دعا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں اللہ زمزم پیتے ہوئے یہ دعا کا کیا تک ہے کہ اللہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہی دعا ہے، ٹائم نہیں ہے دہرانے کا. لیکن علم، علم اور علم، علم ہی ہے وہ راستہ، وہی زینہ جسے امت مسلمہ نے آج جا کر ایک باعزت قوم دوبارہ بننا ہے، اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ اس علم کو بھولنے کی وجہ سے آج ٹھوکروں میں آئے تھے، اللہ نے ہمیں دوبارہ لائن پہ چڑھا دیا. اللہ کم از کم ہم سب کے لیے تو اس کا فیصلہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی کرے. ہاں، کہ پھر آدم اور ابلیس کا تھوڑا سا قصہ. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا. عزم کیا ہوتا ہے کہ ارادہ تو کیا لیکن وقت آنے پہ کچھ نہ کر سکے. اللہ ہمارے عزم پکے کر دے. اس وقت جو نیکیوں کی نیتیں کریں نا اللہ جما دے. یہ نہ ہو کہ عید کے چاند کے ساتھ سارے خیالات سارے جذبے ہمارے مان پڑ جائیں. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. پیچھے موسیٰ کا ذرا کردار سوچئے اور ابلیس کا. ان کو تو بار بار اتنے سخت حکم دیے جا رہے ہیں اور وہ مان رہے ہیں, اور ابلیس کو کیا کہا تھا, سجدہ کر دو, مشکل کتنی کو ہوتی ہے, لیکن انا توڑنی پڑتی ہے, انکار کر گیا. تو یاد رکھے جس کو نہیں ماننا اس کے لیے تو ایک سجدہ بھی بڑا بوجھل ہے. اس پر ہم نے آدم سے کہا, دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. حقیقت ہے آدم جنت سے نکل کر مصیبت میں پڑ گئے. ہم بھی جنت میں ہوتے کتنا مزہ آتا, وہی موجیں کرتے, نہ یہ روزی روٹی کے معاملے, نہ پڑھنا پڑھانا, نہ سکول جانا پڑتا. ہاں لیکن یاد رکھیے کہ پھر دوبارہ جانا ہے انشاءاللہ ہم سب نے, اور اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو, نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے, لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا. وہ کہنے لگا, آدم بتاؤں تمہیں یہ وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. دیکھیے اب ورغلا رہا ہے. آدم کو بھی ابلیس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. آخر کر وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. یہ ہے فطرت کی پکار. کوئی صورت نور نہیں پڑی تھی ابھی انہوں نے, جو کل آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیں فطرت پہ رہیں گے تو آپ بھی اپنے لباس کی حفاظت کریں گے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور آہ راست سے بھٹک گئے. یہ وقتی بات تھی صرف, بعد میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تب دیکھیے یہ شیطان کے فریب اور اس کا انجام تھا. پہلے وسوسہ ڈالا, ہمیشہ جینے کا دعویٰ کروایا اور کہا کہ تمہیں بادشاہی ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. جو ہی شیطان کی بات سنی پردہ کھل گیا, درختوں کے پتے چپکائے, تو پتہ کیا چلا کہ شیطان کا پہلا حملہ یہ کہ بے حیائی پھیلاتا ہے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بے حیائی سے بچا دے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آج بچنے کی بہت ضرورت ہے. اور اب دیکھیے آدم سے غلطی ہوئی, بھول ہوئی, لیکن پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت بخشی. تو آپ میں سے اگر کوئی بہت بڑا گناہ بھی کر کے بیٹھا ہوا ہے نا, تو مبارک ہو, خوشخبری ہو آپ کو اس بات کی کہ گناہوں کے بعد بھی اللہ چنتا ہے. پیچھے پڑھ کے آئے ہیں موسیٰ سے تو قتل خطا تک ہوا تھا, اس کے بعد نبوت ملی. تو لا تکنا تمہیں رحمت اللہ, اپنے گناہوں کے گلٹ میں جینے کی بجائے سچی توبہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹ جائیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی چن لے گا. اور فرمایا ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت بخشی. اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. کتنا پکا وعدہ ہے اللہ کا. دعا کریں اللہ ہمیں اس ہدایت تک پہنچنے والا بنا دے. اور آگے بہت دل پہ اثر کرنے والی آیت ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. گھٹن, ڈپریشن, سٹریس, خوشی نہیں ہے, جینا جینا نہیں لگتا. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے, بلائنڈ. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کذالک تتلی آیاتنا, ہاں اسی طرح تو ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تو یہاں بھلایا جاتا ہے. اس طرح ہم خط سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں, اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. خدا نخواستہ آپ کو مجھے کسی کو یہ اطلاع ملے کہ ایک سال کے بعد ہم اندھے ہو جائیں گے, کیسے آنکھیں کھول کھول کے دنیا کو دیکھیں گے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, آنکھیں چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اتنی پیاری دنیا کو دیکھنے کے بعد اندھا بن جانا محرومی ہے نا. قیامت کے دن حقیقت میں لوگ اندھے اٹھیں گے, اور وجہ آپ نے پڑھ لی ہے اللہ کی عنایتوں سے روح گردانی. تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں چھن لی جائیں, ہم ان آنکھوں کو اللہ کی کتاب کا دیدار کرائیں. اللہ کے راستوں پہ لے جائیں. اور سچ بتائیے, قرآن کو, ہدایت کو, دین کو چھوڑ کر کے انسانیت خوش ہے؟ سب سے زیادہ ڈپریشن کدھر ہے؟ سب سے زیادہ دکھی لوگ کہاں ہیں؟ دین سے دور ہیں. آپ کبھی کسی سچے دیندار کو ڈپریشن کی وجہ سے کسی ہاسپٹل میں آتا نہیں دیکھیں گے, سائیکٹرسٹ کے پاس جاتا نہیں دیکھیں گے. آج انسانیت اگر ہدایت کے رستے پہ نہیں چلی تو وقت وہ سارا چلا گیا, کبھی ہاسپٹلس کے چکروں میں, کبھی سائیکٹرسٹ کے پاس, اور کبھی کچھ. یہاں بیٹھ کر اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے سارے ڈاکٹرز چھڑوا دے, اللہ ساری بیماریاں چھڑوا دے, مجھے نہیں کچھ بھی, مجھے اس کتاب کی خدمت کے لیے چن لے. میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی یہ دعا سن سکتا ہے اگر آپ سنجیدہ ہوں تو. اللہ اعراض سے بچائے. ان آیتوں پہ درس موجود ہیں, انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس آیتوں کے بارے میں بھیجیں گے, کبھی فرصت میں ضرور سنیے گا. لیکن آیتیں بہت پیاری ہیں, تدبر کے لائق یہ آیتیں ہیں. اب بالکل آخری آیتیں, پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی مدت ختم نہ اور ایک مدت مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ بھی چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو. کتنا پیارا ہمارا دین ہے, باتوں کے مقابلے میں صبر. ہم کہتے ہیں تم چار سناؤ, ٹٹ فار ٹیٹ, اینٹ کے جواب میں پتھر, وہ ایک سناتا ہے تم دس سناؤ. نہیں, ابھی صبر کرو, وقت آنے پہ سنائیں گے باتیں. اللہ اکبر, یہ نبی کا صبر تھا جو یہ امت جڑی اور اسلام اتنا خوبصورت طریقے سے پھیلا. اللہ آج ہمیں بھی صبر دے دے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. اس کو نوٹ کریں, بڑا یونیک انداز ہے. عموماً ہم کیا سوچتے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا نا, یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے. شروع میں آپ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی رضا بن جاتی ہے, پھر آپ کو اس نماز سے خوشی ملتی ہے, پھر آپ کو اس نیکی کے کام سے خوشی ملتی ہے. اللہ ہمیں اس مقام پر لے کر آئے. اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے, وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. کتنا پیارا رب ہے, کہتا ہے تمہیں قرآن مل گیا, اب لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے مت جلو, وہ ان چیزوں میں لگے رہیں, تم اس کتاب کو دیکھنے میں لگے رہو. اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. کرو کیا, اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. ہر صورت میں اب آپ یہ سٹائل دیکھ رہے ہیں, خود نہیں پڑھنی, وہ تو ہیں ہی, اب بچوں کو بھی کو, گھر والوں کو بھی کو, اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, یعنی جاب پہ ہو پھر بھی نماز پڑھو, بزنس پہ ہو پھر بھی نماز پڑھو, اور جو پیسے کماتے ہو ہمیں تم سے نہیں چاہیے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں. اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لاتا, اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. نوٹ کیا آپ نے, زندگی میں قدر نہیں کی, لیکن جب موت کا وقت آیا تو پھر کہا اللہ شاید ہم بھی سدھر جاتے اگر تو کوئی رسول بھیجتا. رسول آیا, کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا, یہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں, بس اب منتظر رہو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ. تو یہ تھی سورت توحہ. حقیقت یہ ہے قرآن حکیم دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بڑی پیاری بات شاعر نے کی, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ, اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یعنی اگر غوطے لگانے ہیں نا تو اس قرآن میں لگائیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ابھی ہم غوطے کوئی نہیں لگا رہے. آپ میں سے جس کو لگ رہا ہے نا بہت لمبی تفسیر ہوتی ہے, تو معذرت ہے، ابھی تو آپ صرف اوپر سے دریا کی یا سمندر کی تہہ کو چھو رہے ہیں، ابھی جب غوطے لگائیں گے آپ اس میں، بعد میں انشاءاللہ کبھی آپ کے نصیب میں ہوا تو آپ کو موتی ملیں گے، لیکن اصل میں قرآن میں ڈوب کر ہی کردار بنتا ہے. آج ہمیں ایک مسلم کریکٹر چاہیے، ہم اپنی یوتھ کو ایک ایسا کردار دینا چاہتے ہیں، نیا کردار، نیو پرسنالٹی، تو قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، خود نہیں بدلتے، حالانکہ حقیقت ہے کہ قرآن نہیں بدلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ پارا پورا ہوا، چونکہ رمضان کے دن چل رہے ہیں، بہت ساروں کے سوال ہیں، چند باتیں سن لیجئے. سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. کچھ مسائل کی بھی بات، کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا ہر دن تھوڑی تھوڑی بات کرتے جائیں، شاید کسی بہن کو فائدہ ہو. حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے، یعنی اس حال میں کوئی شوہر یا بیوی صبح کرے کہ غسل واجب ہو. اب نماز کا وقت بھی قریب ہے، سحری کا وقت بھی تھوڑا سا ہے، پہلے کھا لیجئے، بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز ادا کی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1109. اسی طرح کبھی بھی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ سحری کھاتے ہیں، برتن ہاتھ میں ہے، اذان شروع ہو گئی. پاکستان میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، 15-20 منٹ تک اذانیں ہی ہوتی رہتی ہیں. میں بڑی خوش ہوتی ہوں، ابھی پہلی اذان آتی ہے، میں کہتی ابھی یہ 15 منٹ چلنی ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ اذان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ کہ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں اور ابھی تھوڑا ختم ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، تو فرمایا کہ جلدی سے اس کو کھا کر فارغ ہو جائے، یعنی بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے، تو موج ہو گئی نا. ہیں ابو داؤد کی روایت ہے 2350. اور سحری کی کوئی دعا نہیں ہے، نیت کیا کرے دل میں کہ ہم نے کرنا ہے، اور نیت تو ہماری پورے رمضان کے روزوں کی ہے. بسم اللہ پڑھیں، سحری کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے سہولت کا معاملہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے، بہت ہی پیارا پارا ہے ہمارا، شروع کریں گے دعاؤں کے ساتھ اور اس طرح تلاوت انشاءاللہ سنتے ہیں 17 پارے کی. یہاں سے اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ پارے ایسے ہیں کہ جس کے شروع میں سورت شروع ہوتی ہے اور پارے کے اینڈ پہ ختم ہے. پچھلا پارا سورت طہٰ کے اینڈ پہ ختم ہوا، اب 17 پارا جو ہے آگے ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ سورت الانبیاء سے شروع ہوگا اور سورت حج کی آخری آیتوں پہ پورا ہوگا. تلاوت سنتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
شروع میں سورت کہف کا کچھ حصہ، پھر سورت مریم اور پھر سورت طہٰ. پوری سورت طہٰ میں جو ہمیں اشارے ملے تھے وہ خشیت کے ملے تھے اور قیامت کی کچھ جھلکیاں. خاص طور پہ پارے کا اگر آپ اختتام یا سورت طہٰ کی آخری آیتیں دیکھیں تو اس میں بھی مرنے کے بعد جینے کی بات ہوئی تھی اور ایک فرق بتا دیا تھا کہ جو دنیا میں اللہ کے حکم سے جیے گا اس کو وہاں جنت ملے گی اور اس کے برعکس دوسرا. اب 17واں پارہ جو ہم پڑھنے والے ہیں، اس سارے پارے کا اگر آپ تھیم لے لیں تو وہ کیا ہے؟ قیامت کا زلزلہ غفلت سے بیدار کرے گا. دو صورتوں پہ محیط یہ پارہ ہے، سورت الانبیاء حساب کتاب اور مرنے کے بعد کے معاملات سے شروع ہو رہا ہے، اور اگلی سورت حج زلزلے قیامت کے اس کی تذکرہ ہے. دونوں کو جوڑ لیجئے، غفلتوں کا پردہ قیامت کے زلزلے سے چاک ہوگا. دوسری چیز اس پارے کے بالکل اینڈ والے حصے میں ہم سورت الحج کی آخری آیتوں پہ دیکھیں گے، جو ہمارے اس سال کا تھیم بھی ہے کہ ہوا سماکم المسلمون، ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایجنڈا دیتا ہے امت مسلمہ کو. پورے پارے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی سب سے پہلے قیامت، قیامت سے غافل انسان، حق سے غافل مشرک، جلد باز انسان، نوح علیہ السلام کی دعا، استغفار نجات کا ذریعہ ہے، جہنم کی ہولناکیاں، دعوت تقویٰ. پہلی پیدائش دوسری پیدائش کی دلیل ہے، شک کے مارے ہوئے لوگ، پھر مختلف مذہبوں کا فیصلہ روز قیامت ہوگا، جنت کے محلات و باغات کیسے ہوں گے، پابندی احکام کی تاکید ملے گی، اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق پانے والے لوگ کون ہیں، قدرت اور غلبہ الہی کا اظہار کیسے ہوتا ہے، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، رسولوں سے مذاق کا انجام، قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے بھی دیکھیں گے، ابراہیم کو آگ میں ڈلتے ہوئے بھی دیکھیں گے اس بارے میں. اور یہ پارہ اس لحاظ سے بہت یونیک ہے کہ عموماً تمام انبیاء کی دعائیں اس ایک پارے میں، اور اس میں سب سے خوبصورت دعا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس بارے میں دیکھیں گے کہ اس کلمے کی برکات کیا ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے قیامت کی ہولناکیاں بھی ہیں، نیک لوگوں کے لیے جنت کے وعدے بھی ہیں. بیت اللہ کی جگہ کس نے مقرر کی، کہیں اور کیوں نہ بنا؟ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر سن کے ڈر جانے والے کون ہوتے ہیں، اور شیطان کا تلاوت قرآن کرنے والوں کا بہکانا کیسے ہے، اور مددگار صرف اللہ ہے. اور خاص طور پہ آخر میں ہم دیکھے تھے یہ کہ امت مسلمہ وہ کیا چار کام کرے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ دنیا میں برکت دے. اور خاص طور پہ بیماریوں سے شفا کا وظیفہ آپ کو اس صورت میں ملے گا. آج بہت ساری بیماریاں ہیں، جسمانی، قلبی، روحانی، تو انشاءاللہ آپ سب کو اس میں بہت خوبصورت وظائف ملیں گے کہ انبیاء کرام جب بیمار ہوئے اور 18 سال تک کی بیماری سے کس لفظ نے، کس دعا نے ان کو نکالا. آئیے پڑھتے ہیں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بارے میں بہت ساری برکت دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ سورت کا آغاز بہت سٹرونگ ہے۔ اقترب للناس حسابهم، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ ہم سب اس جملے کو سن کر بالکل نہیں چونکے، حالانکہ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی باہر سے آئے اور کہے ریڈیو پہ خبر آ گئی سیلاب آ رہا ہے اور اس کا رخ اس شہر کی طرف ہے، زلزلہ آنے والا ہے، تو ہم یہاں ایسے ہی بیٹھے رہتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ریڈیو پہ آئی ہوئی یہ خبر کو سن کر تو ہم متحرک ہو جائیں اور دنیا کی سب سے سچی کتاب کی خبروں پہ ہمیں کچھ بھی نہ ہو؟ اور حساب کا مضمون زندگی میں بہت مشکل لگتا ہے، اکثر بچوں کو حساب کا پیپر اچھا نہیں لگتا۔ اور آپ دیکھیے کہ گننا انسان کی زندگی کے ساتھ مختلف ادوار میں بدلتا رہتا ہے۔ بچپن میں گننے کی عادت کیسے ہوتی ہے؟ گریڈز گنتے ہیں، سارا ہفتہ چھٹی کا دن گنتے ہیں، کتنے دن رہ گئے ہیں، چھٹی کب آئے گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کینڈیز گنتے ہیں، کتنی تھی کتنی رہ گئی۔ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں لوگ، نوجوان ہوئے سکور گنا، فلاں کھلاڑی کتنا ہے، کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ذرا سے بڑے ہوئے تو جاب کریں گے، کتنے دن کتنے پیسے ملیں گے۔ اور جوانی آئی، دنیا کی آبادی کتنی ہے، فلاں جگہ زمین کا کیا ریٹ ہے، ڈالر کا کیا ریٹ ہے۔ اور بڑھاپے میں پوتوں بچوں کے نام گن گن کے گنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نامہ اعمال کی نیکیوں کو گنو، تمہاری گنتی تمہاری میتھ کی ٹیچر نے جو سکھائی تھی اس ٹیچر کا صدقہ جاریہ بنو۔ اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، اس آیت پہ غور و فکر کرو۔ صحابہ کرام کی اس دنیا میں رہی صحیح دلچسپیاں بھی سے ایک آیت کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ ان کو ایسے لگتا تھا کہ اب ہم نے یہاں تھوڑے ہی دن تو رہنا ہے، تو پھر کیا ہوگا، ہم کیوں اس دنیا کی چیزوں کو جمع کریں۔ ہر ایک اگر یہ سوچے کل قیامت آ جائے گی تو پھر کیا اس کی زندگی کا وہی نقشہ ہوگا جو آج ہے؟ اور یاد رکھیے کہ قیامت کا قریب آنا دنیا پر صبر کرنا آسان کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر لگا دے۔ اور زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی کے اندر ہم نے نیکیوں کی فصل یا تو بیج ڈال کے جانے ہیں یا پھر بیکار چلے جانا ہے۔ اور آخرت میں جس دن سب کو ان کے پھل مل رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو کہتے کہ زندگی کا ایک منٹ کتنا قیمتی ہے؟ اس وقت وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ کو کہتے ایک منٹ بھی قیمتی ہے۔ گھر جا کر ایک ایکٹیویٹی کیجیے گا، ایک منٹ میں آپ کتنی دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں یہ گنیے گا، لکھ لیں، کریے گا گھر جا کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے جائیں اور گنیں گھڑی میں جا کر، دیکھیں ایک منٹ میں کتنی دفعہ پڑھا۔ پھر اسی طرح سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ 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 اللہ اکبر۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک منٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر انسانی جسم کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں انسان 200 گز تک چل سکتا ہے، ذرا سی تیز رفتاری سے چلے 250 لفظ بول سکتے ہیں ہم لوگ ایک منٹ میں۔ جسم ایک منٹ کے اندر سارے جسم سے گھوم گھام کر واپس دل تک آ جاتا ہے، اور زمین اپنے محور کے گرد ایک اچھا خاصا چکر کاٹتی ہے۔ تو اقترب للناس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، ہر لمحے تم قیامت اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم غفلت میں ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کی میری روزمرہ کی دلچسپی ہے۔ کتنی دفعہ قیامت یاد آتی ہے، کتنی دفعہ اپنی موت یاد آتی ہے، کتنا غم اس دنیا کا ہے اور کتنا آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی فکر لگا دے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ نفس سلم ہے کیا، جو جس کے منہ میں آتا تھا وہی بولتا تھا، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ لوگوں کا ہمیشہ ایک ہی خیال رہا کہ رسولوں کو انسان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ فرشتے ہوں، وہ نور ہوں، اور ہمیں کوئی کام کہا جائے کہ دیکھو اللہ کے نبی یہ کرتے تھے تم بھی کرو، تو آگے سے کہہ دیں گے ارے بھائی وہ تو فرشتے تھے, وہ تو نور تھے, اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں, ہمارے ساتھ تو کھانا پینا لگا ہوا ہے. دیکھو نا فرشتوں کے تو بچے بھی نہیں ہوتے, ان کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوتی, ہمارے تو بچے ہیں. سوچ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی انسان نہ ہو تاکہ پھر ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ نبیوں کے طریقے پہ چلو. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی انسان کیا, انسانوں والے سارے تقاضے ان کے ساتھ ہوتے تھے. فرمایا تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو, ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں نہ وہ سدا جینے والے تھے. یعنی نبی کھاتے تھے, پیتے تھے, کماتے تھے, ان کی بھی زندگیاں تھیں اور نہ اللہ نے ان کو ہمیشہ کی زندگیاں دی. پھر دیکھ لو کہ آخر ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے, کون سی؟ فی ذکرکم, جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا تم پھر سمجھتے نہیں ہو؟ یہ قرآن کیا ہے؟ انسان کا اپنا معاملہ. یاد رکھیے کہ انسان کو اپنا نام بہت اچھا لگتا ہے. کسی اخبار میں آپ کے نام کی کوئی خبر چھپے اور اچھی چھپے, آپ اس اخبار کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. کسی میگزین میں کوئی آرٹیکل ہو, وہ میگزین لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. کبھی کسی صدر وزیر سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے, اس کی تصویر کو جا کے دیوار پہ لگاتے ہیں. انسان کو اپنا تذکرہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت گہرا نقطہ تھا جس نے مجھے شعوری طور پہ قرآن پڑھنے کی طرف مائل کیا. کیا آخر اس قرآن میں ہے؟ کیا سائنس ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, فکشن ہے, ہے کیا؟ یہ ایک سوچ تھی شروع میں, جس کے بعد پھر اللہ نے راستے کھول دیے. آپ بھی آج جا کے سوچیے, اگر آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں نا, تو آخر 114 سورتیں, 6000 سے زائد آیتیں, ہے کیا؟ دنیا میں کوئی کتاب بھی آتی ہے نا تو ایک دم سسپینس آتا ہے. اس کا انڈیکس کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں فہرست. آج اس قرآن کو بھی دیکھیں, آپ کو اس کا مین ٹاپک الانسان. یہ ہیومینٹی کی بک ہے, یہ آپ کا میری بک ہے. دیکھیں ہر چیز جس سے جو میرے متعلق ہے وہ اس قرآن میں ہے. اور یقین کیجئے دنیا میں جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں, کچھ بچوں کی کڈس بکس, سٹوری بکس, کچھ یوتھ کے لیے فکشن ہوتا ہے, کچھ انٹلیکچوئلس کے لیے ہوتا ہے, کچھ بوڑھوں کے لیے ہوتا ہے. اس قرآن کی خوبی کیا؟ یہ آپ کی عمر کے ساتھ بڑھتی ہے. مثلا اگر آپ اس کتاب کو جا کر اپنے بچوں سے شیئر کریں, یہ سٹوری بک ہے, اتنا ایکسائٹمنٹ ہوگا آپ کے بچوں کو. آج جا کر ذرا ان کو موسیٰ اور جادوگروں کا قصہ سنائیں جو پیچھے سورۃ طہٰ میں پڑھا. آپ ذرا ان کو حضرت یوسف کے کنویں میں گرنے کا قصہ سنائیے, آپ کے بچے بڑے شوق سے سنیں گے. ذرا سے بڑے بچے ہیں جوانی کی طرف مائل, حضرت یوسف کا قصہ سنائیں, بی بی مریم کی کہانیاں سنائیں, آپ کی بچیاں بڑے شوق سے سنیں گی. تو یہ بیسٹ نائٹ سٹوری ٹائمز ہے. آپ اس بک کو بڑے بڑے تھنک ٹینکس کے سامنے پڑھیے. ابھی آگے صورت میں آپ کو اتنے سائنٹیفک فگرس ملیں گے, آپ جا کے ذرا پڑھے لے کے سائنسدان مزاج کے لوگوں کو یہ بکس نہیں, ان کو بہت اچھی لگے گی. بوڑھوں کے پاس چلے جائیے, ان کو یہ اپنی لگے گی. یہ کتاب وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. آج آپ کی عمر اگر 30 سال ہے, آج آپ یہ کتاب سن رہی ہیں, آج سے 5 سال بعد آپ 35 سال کی ہو چکی ہوں گی, یقین کریں یہ کتاب آپ کو 5 سال بڑی لگے گی, آپ کا انٹلیکٹ بڑا ہوگا. میں اکثر سوچتی ہوں, اور میں کئی دفعہ پچھلی اپنی کوئی ریکارڈنگ ضرور سنتی ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ آج سے 10 سال پہلے میں کیا سوچتی تھی, آج کیا سوچتی ہوں, آج کے بعد کیا کروں گی. بہت سارے لوگ جو ریورٹ ہوئے, انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بڑے خوبصورت کمنٹ دیے. اسی میں سے ایک شخص نے کہا کہ جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں اس کتاب کو اسٹڈی کر رہا تھا, تو میں اپنے ذہن میں کچھ سوال لیتا اور سوچتا کہ اچھا اس کے جواب ڈھونڈتا ہوں. کہتے ہیں اس دن جب میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھتا, مجھے اس ہر سوال کا جواب مل جاتا جو میرے ذہن میں ہے, حتیٰ کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں یہ کتاب مجھے پڑھ لیتی ہے. فی ذکرکم, اور یہ قرآن, یہی کتاب ایک صحابی کے پاس جب آیت آئی تو انہوں نے کہا میں اس میں کہا ہوں. وہ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے اور خود کو پایا تو سورۃ توبہ کی آیت میں پڑھا خلت عملا صالحا واخر سیئا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اور برے کام ملا لیے ہیں, یعنی اچھے کام بھی بڑے کرتے ہیں برے بھی نہیں چھٹتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب سے محبت ہو اور ہم اپنے ہی متعلق پڑھیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. پھر فرمایا کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کوئی کلپ کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہو سونامی کا، زلزلے کا، ہر سال کہیں نہ کہیں زلزلے اور طوفان تو آتے ہیں نا، اس کو ذہن میں لائیں۔ لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں اچانک کوئی جھٹکا آ گیا، اس وقت کیا کیفیت ہے، بالکل آنکھوں دیکھا منظر لگ رہا ہے، ذرا سا اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہیں گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، عموماً گھر ہماری جان نہیں چھوڑتے، یہ عورتیں کہتی ہیں۔ عورتوں کا اپنا گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، مردوں کا اپنی تجارت بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ نمازیں اور دین کے تقاضے صرف ان دو وجوہات سے نہیں پورے کر پاتے، اور کہو تو کہتے ہیں کیا کریں، پھر مجبوری ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان گھروں نے تمہیں ایک رات تمہیں اندر نہیں رہنے دینا، سب سے پہلے جو نام چیز تم سے چھنے گی وہ تمہارا نام ہوگا۔ تمہیں بیڈ روم بڑا پسند تھا، تم نے کئی ملکوں سے چیزیں جمع کر کے سجایا تھا، تمہاری ڈیڈ باڈی کو ایک رات تمہارے بیڈ پہ کوئی نہیں سونے دے گا، اگلے دن لوگ گھسیں گے نہیں اس کمرے میں، ان کو خوف آئے گا۔ گھر کے بیک یارڈ میں تمہاری قبر کوئی نہیں بنائے گا، تو ان گھروں میں کھو کر اپنے ہمیشہ کے گھر کو نہ بھولو۔ اور جب پکڑ آتی ہے تو لوگوں کی زبان پہ کیا ہوتا ہے، کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے۔ نوٹ کریں، پہلے دوسروں کو برا کہتے ہیں، جب پکڑ آتی کہتے نہیں قصور ہمارا تھا، ہم نے نہیں سیریس لیا، وی آر سو بزی پیپل، دیکھو نا جاب بھی ہے، پھر گھر بھی ہے، پھر میاں بھی تو ہیں، پھر افطاریاں، پھر رمضان، یہی کرتے رہے۔ سوچیے ذرا، اللہ نہ کرے آج ہماری موت آ جائے، آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو، تو کیا ہم پھر لگے رہیں گے اسی چیز میں؟ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، یہ ہفتہ آخری ہفتہ ہو، کیا اس کو ویسے ہی گزاریں گے جیسے گزار رہے ہیں؟ کیونکہ قبر میں تنہا جانا ہے، وہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ قرآن قبر میں ہماری روشنی بنے گا، اللہ ہمیں اس کی روشنی کی تیاری کرنے والا لے کر بنا کر جائے، وہاں کے صوفے، وہاں کے کارپٹ، وہاں کے پردوں کی فکر لگا دے۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، یعنی پکارتے پکارتے خیر ان کی جان چلی گئی اور کچھ بھی وہاں ان کے پاس نہ رہ سکا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا، یعنی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب دم توڑتے گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب نے یہاں بہت تھوڑے دن رہنا ہے، پھر ہم نے کیسے گھر میں چلے جانا ہے جہاں سے ہمیں پھر بہت عرصہ تک کوئی نہیں نکالے گا، پھر وہاں سے انشاءاللہ ہم اپنے ہمیشہ کے گھر میں چلے جائیں گے، اور اللہ جنت کو ہمارا ہمیشہ کا گھر بنا دے۔ دنیا میں اتنا بولتے تھے اللہ کے حق کے خلاف، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو زندگی کے شرارے تک بھج گئے۔ اس لیے اب آگے زندگی کا مقصد بتایا گیا، واٹ از دا پرپز آف لائف، آپ بھی سوچئے گا۔ اکثر لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب چونکہ نان مسلمس کے بٹوین میں رہتے ہیں، تو کبھی بات ہو تو بات جس سے شروع کی جاتی ہے وہ اللہ سے نہیں کی جاتی، اسلام سے نہیں کی جاتی، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں یہ ریلیجس ٹاک ہے۔ ایک چیز سب کی کامن ہے، اور وہ کہہ کے واٹ از دا پرپز آف لائف، اور اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی نیور تھنک اباؤٹ دیٹ، آئی ڈونٹ نو، بس جسٹ بی اے گڈ ہیومن، ایٹ ڈرنک، بی میری، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اس پہ بات نہ کرنا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے پتہ نہیں، کیوں آئے ہیں پتہ نہیں، آ کے کیا کریں گے پتہ نہیں، کب جائیں گے پتہ نہیں، تو کیا آپ ہوش میں؟ گھر میں تو فریج کھولتے ہیں، اس کا بھی مقصد ہوتا ہے، کوئی پوچھے فریج کیوں کھولی ہے پتہ نہیں، واش روم میں ایک دفعہ بھی نہیں جاتے بغیر مقصد کے، تو کیا اتنا کارخانہ ہے دنیا، اللہ نے ایسے ہی بنا دیا؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے والا بنا دے۔ ہمارا حال پتہ اس بچے کی طرح ہے جس کی ماں اس کو بھیجتی ہے، جو وہ پانی کا گلاس لے کر آؤ، اور گیا اور وہاں ٹافی کا ریپر دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا اور بھول گیا کہ ماں نے کیوں بھیجا تھا۔ وہ اقبال نے بھی کہا نا کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، کہ اللہ مجھے بہت کام ہے اس دنیا میں، اب میں جب فارغ ہوں گا پھر جاؤں گا جنت میں، پھر تیاریاں کروں گا۔ تو اللہ ہمیں فکر لگا دے آگے جانے کی۔ فرمایا ہم نے اس آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان میں بھی ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ اب دیکھیے کہ کون کہتا ہے کہ یہ دنیا کھیل ہے؟ بہت سارے مشرق عقائد رکھنے والے لوگ یہی کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی رام کی لیلا کا نام سنا ہوگا، ایک تہوار ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، وہ ان کا مت کیا ہے کہ یہ دنیا رام نے بنائی اور لیلا یہ دنیا، اور وہ کھیل رہے ہیں، اور جب ان کا دل چاہے گا بچوں کی طرح جیسے لوڈو کی گیم کھیلی ساری گوٹیاں چھوڑ کر اٹھ کے چل پڑے، کہیں وہ کھیل رہے ہیں تو لوگوں کو خوش کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ کچھ، اور ان کے تو اپنے خداؤں کے کئی قصے ہیں، اس کی بیوی اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ساری لو سٹوریز جو آج بھی کئی لوگوں نے اپنے گاڈز اور گوڈیسز کی بنائی گئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب مت ہے۔ اس دنیا میں حق پر باطل کی چوٹ لگتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو انٹلیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایموشن فری بات کرے، جو میں نے پچھلے پارے میں اشارہ کیا تھا نا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ نے جو بات کی تھی وہ نرم بات کی تھی، وہ اس آیت پہ بھی سیٹ ہوتی ہے۔ دنیا باطل پہ ہے، آپ حق پہ ہیں، اللہ نے آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا کر لیا، کیا کیجئے؟ کولڈ فیکٹس کے ساتھ لوگوں کو اس زندگی کا مقصد بتائیں، اور یہ قرآن اتنا خوبصورت طریقے سے یہ مقصد بتاتا ہے کہ اس کو آپ اور میں تو اس طرح سے بیان کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ لوگوں کو پرپس لیس زندگی گزارنے سے بچا کر اس قرآن سے جوڑنے والے ہم بن جائیں۔ یاد رکھیے، جتنا زندگی میں قرآن کا مزہ چکھا ہوگا اتنی موت کی کڑواہٹ کم ہو جائے گی، اتنی گناہوں کی کڑواہٹ کم ہوگی جتنا آپ کو اس کی سزا کا یقین آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی بات کو سمجھنے والا بنا دے۔ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سر تابی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ نوٹ کریں، ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں حق کے لیے انتھک محنت کرنے والا بنا دے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، کہا لوگوں میں جو سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں۔ حق تو یہ کسے چرچرانا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایک بالشت یعنی اتنی جگہ، ایک بالشت برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، تو آپ میں تھک جائیں، نمازیں پڑھتے، تراویاں پڑھتے، عبادت کرتے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں جو بھی عبادت کریں گے اپنے لیے کریں گے۔ فرشتوں کی خوبی کیا ہے؟ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی الہ ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے، دیکھیے اللہ ایک ہے، خدا بہت سے ہیں، ان کو تو خدا ہی کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل رب کا اور اصل الہ کا کوئی پرتو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں اور سب جواب دے ہیں، یعنی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا لیکن اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ پوری صورت جو ہے نا یہ توحید کے رنگ میں ڈوبی ہوئی صورت ہے، اور یہ اسی دور کی صورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں تک پہنچ چکی تھی اور مکہ سے مدینہ کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ بس اس کو مدنی کہتے ہیں، بس مکی کہتے ہیں۔ آپ کے میرے لیے اس میں کیا ہے کہ اپنی توحید کو چیک کریں، خاموشی سے اس کے ترجمے کو سن کر اپنے عقائد کے ساتھ میچ کریں کہ کیا ہم اللہ کے ماں سوا کو تو نہیں کسی وقت پکارتے؟ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں منہ موڑنے والوں میں نہ بنائے، اس کتاب سے نصیحت لینے والا بنائے۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ان کو بھی یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ دیکھیے توحید وہ اکائی ہے، وہ یونٹ ہے جس پہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ سائنس کی بکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یونی سیلولر امیبا، پڑھا ہوا ہے نا، پھر پھر وہ دو میں جاتا ہے, پھر چار, چھ, کلسٹر. بچے کا وجود بھی ایسا ہی بنتا ہے. جس طرح سے ایک سے پوری کائنات بنی نا, تو اس دنیا کی اصل ایک رب ہے. اللہ ہمیں اسی کے در پہ جھکا دے. بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے, سبحان اللہ, وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی فرشتوں والی سماع و اطاعت عطا فرمائے. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو, اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں, تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے؟ اب تدبر سکھایا جا رہا ہے. اور ادھر بہت ساری آپ کو سائنٹیفک اپروچ نظر آئے گی, جو آج بہت ساری چیزیں, کچھ چیزیں تو آج اس پہ فٹ ہو گئیں, کچھ آنے والے وقت میں ہو جائیں گی. کیسے؟ بگ بینگ تھیوری کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا ایک بڑے دھماکے کے ساتھ بنی, اس کے اشارے ان آیتوں میں ملتے ہیں. فرمایا یہ سب زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے اسے جدا کیا, اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ ہر چیز کی اصل پانی ہے. ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے. کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کہ اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں اپنے پیارے نبی کے دیدار سے محروم نہ کرے. پھر کہا اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ, تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے 295. تو آپ دیکھ لیجئے, بچے کا وجود پانی سے ہے, فرشتے تک پانی سے پیدا کیے جاتے ہیں. ہے دنیا میں کسی کی طاقت پانی سے اتنی پیاری گڑیا بنا کر اس کو ہنسا بھی دے اور رلا بھی دے اور وہ سوچنے کے بھی قابل ہو جائے؟ تو اللہ کی شان کو دیکھ کر واقعی اللہ پہ پیار آتا ہے. پھر فرمایا اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یہ اللہ کا شکوہ ہے ان لوگوں سے جن کو نیچر سے پیار نہیں ہے, جو کھلے آسمان کے نیچے کم ہی بیٹھتے ہیں. خود سے پوچھئے کب آخری بار کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کی تھیں. تھوڑا سا وقت رات کو باہر نکل جایا کریں. اگر مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ رہے, گھروں میں پڑھتے ہیں, تراویح کے لیے چھت پہ چلے جائیں. اوپر ستارے اور ہلکی ہلکی ہوا اور بہت سارے مچھر آپ کو اللہ کے وجود کی دلیل بن کے ملیں گے. کائنات پہ غور کیا کریں, کبھی پہاڑوں کو, کبھی دریاؤں کو, کبھی زمین کو دیکھیں, کیونکہ یہ تفکر اور تدبر جو ہے نا, یہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے, سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں تھوڑی سی سائنس پہ بات کریں گے. مسلمانوں نے سائنس میں بہت ترقی کی تھی. علم فلکیات کہتے ہیں, فزکس ٹائپ کی چیز کو کہہ لیجئے. آسمانوں کے سائنسی مطالعے میں بھی اسلامی سائنسدانوں نے کامیابیاں حاصل کیں. اس دور کے ماہرین نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے, اور سورج, ستارے اور دوسرے سیارے زمین کے گرد گردش کرتے ہیں. یہ تھیوری الیگزینڈر پیٹو کی طرف سے پیش کی گئی تھی. محمد الفرازی 18th century میں تھے یہ سائنسدان کے پہلے جغرافیہ دان اور سائنسدان تھے, جنہوں نے ایک ایک خلائی سائنس کی لیب بھی بنائی. 9th century سے 13th century تک اسلام کا سائنسی طور پر سنہرا دور تھا, جس کو بعد کے سائنسدانوں نے بنیاد بنایا اور کامیابیاں حاصل کیں. انگلینڈ کے کیمبرج تاریخی میوزیم میں مسلمان سائنسدانوں کی تحقیقات کے مقالے موجود ہیں, جو زیادہ تر عربی زبان میں ہیں. فلک شناسی یعنی آسمانوں پہ جانا اور جو بھی مطلب کائنات کے راز دیکھنا, اسلامی سائنس کے اندر ایک اہم موضوع تھا. البیٹانی نے شمسی سال کی لمبائی کو درست طریقے سے طے کیا. الزرقالی, اس کا لائف اسپین 1028 سے 1087 تھا, اس نے زیادہ درست ایسٹرولیب تیار کیا, جسے بعد میں صدیوں تک استعمال کیا گیا. اس نے ٹولیٹو میں پانی کی گھڑی بنائی. یہ دیکھیں, یہ ساری مسلم انونشنز تھیں. آج ہماری یوتھ کیوں شرمندہ ہے؟ ان کو یہ ریسرچ پتہ ہی نہیں ہے. آج آئی فون کس نے بنایا؟ غیر مسلمز نے. سیمسنگ کس نے بنایا، گاڑیاں کون بناتا ہے، لینڈ کریزر کون بناتا ہے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کون بناتا ہے، چاند پہ کمندے کون ڈال رہا ہے، بڑی بڑی ہبل خبل کس نے بنائے؟ غیر مسلمز نے. اس وقت امت سوئی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کل کتنے کام کیے. جتنی سائنس کی اس وقت ڈفرینٹ برانچز ہیں، سب کے موجود اور ان کے فاؤنڈرز مسلمز تھے. الجبرا عربی کا لفظ ہے، پورا الجبرا کا جو ایک بیس ہے وہ مسلمز کی طرف سے تھا. آپ یہ دیکھیں، یہ چیزیں آپ جا کے آج بھی بڑی بڑی لائبریریز میں اور اس طرح کے میوزیمز میں دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں سر اٹھا کے جینا ہے. آج ہم دنیا کے بھی نہیں رہے اور دین کے بھی نہیں رہے، اللہ ہمیں دونوں کا کر دے. یہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اسکالرشپس دیے گئے اس دور میں مسلمز کو، اتنی عزت تھی مسلمز کی. آپ مسلم ہیروز کے نام پہ کوئی انگلش اردو کی بک لے لیں اور آپ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج ضرورت ہے ہم اپنے پیارے پیارے بچوں کو، اپنی یوتھ کو بتائیں کہ ہم بیکار لوگ نہیں تھے، ہم صرف کپڑے اور جوتے اور پرس ہی نہیں بناتے تھے، ہم نے سائنس میں بہت ترقی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں آج دوبارہ دنیا اور دین کی تعلیم لینے کا شوق دے، اور ہم دونوں میدانوں میں دنیا میں آگے جا کر اسلام کا سر لوگوں کے سامنے فخر سے بلند کر سکیں. پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. کیا پتہ چلا، دس ورلڈ از این ایگزامینیشن ہال. اب دیکھیے، امتحان کے کمرے میں جو پیپر آتے ہیں نا، اس میں کوئی سوال آپ کو آتے ہیں، کوئی نہیں آتے، کوئی آسان لگتے ہیں، کوئی مشکل لگتے ہیں. اسی طرح آپ کی میری زندگی خوشیوں اور غموں سے بھری ہوئی ہے. کام کیا ہے، ہاؤ وی ری ایکٹ. خوشی یا غم اپنی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل یہ چیز ہے کہ آپ خوشی کے موقع پہ کیا ری ایکٹ کرتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے، اور اسی طرح سے غم کے موقع پہ آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہے. یہ دو موقع آپ اچھی طرح سے گزار لیں، انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا ہوگا. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ منکرین حق جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس دین کے لیے مذاق اڑوایا، اگر آج ہم بھی اڑوا سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم دین کے معاملے میں پھر سنجیدہ ہیں، سچے ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے لیے اپنا مذاق اڑوانا، یہ اس چیز کے بارے میں آپ کے سنجیدہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر لیتے ہیں. آج بہت سارے لوگ دین کے بہت سارے ریچولز کو ماننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ کہتے ہیں لوگ مذاق اڑائیں گے، حتیٰ کہ سر پہ دوپٹہ لینا، بڑی ہو گئی، ماسی لگ رہی ہو، عمر سے بڑی ہو. بچہ ہے، اس کا دل کرتا داڑھی رکھے، نہیں، لوگ کہیں گے ملا مولوی. ذرا سا سوچئے کہ آج ہم اپنے دین کے بیسکس پہ عمل کرنے میں پیچھے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے. ساری دنیا اڑا لے، مجھے لوگوں سے کیا لینا ہے؟ سر میں درد شروع ہو جائے، واللہی کوئی آپ کے میرے سر کا درد ٹھیک نہیں کر سکتا. مجھے آپ کو ہر لمحے زندگی کے ہر موڑ ہر قدم پہ اپنے مالک کی ضرورت ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کے مذاق اڑائے جانے کے ڈر سے اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انسان جلد باز مخلوق ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ بچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں، آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. موت کا وقت بہت سخت ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے، نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اڑایا جا چکا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو؟ جواب دیں، کوئی بھی نہیں. جب اللہ پکڑتا پھر کوئی نہیں بچا سکتا، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے، یعنی لوگ کیوں نسل در نسل غلط کام کرتے ہیں، اس کی وجہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے آ رہے ہیں، یعنی بہت سالوں سے دولت ان کے گھر کی باندھی بنی ہوئی ہے، یہاں تک ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یہ بھی سائنس کا ایک فگر ہے، دنیا میں پانی کی تعداد بڑھ رہی ہے، خشکی کم ہو رہی ہے، ان سے کہہ دو میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سے انہیں چھو جائے تو بھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا بار تھے۔ آپ کسی بھی چینل پہ، کسی بھی خبروں میں، جھلکیوں میں دیکھیے، جب کوئی بھی آفت آئی، سیلاب، زلزلہ، طوفان، کیٹرینا، ریٹا، لوگوں کے منہ کھلے رہتے ہیں۔ چند ماہ پہلے، شاید 6-7 مہینے پہلے، شکاگو ایئرپورٹ پر ایک جہاز کو آگ لگ گئی تھی، سارے پیسنجرز جہاز میں تھے، دروازے بند ہو چکے تھے، نیچے جو پیٹرول کا ٹینک تھا اس کو آگ لگ گئی، پتہ نہیں چلا ان کو، جہاز نیچے رن وے پہ دوڑ رہے اور نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ اچانک جب ان کے ڈائریکٹرز کو پتہ چلا، پھر انہوں نے جب روکنا چاہا تو جہاز کے دروازے نہیں کھل رہے۔ بلیو می، وہ کبھی آپ ویڈیو گوگل پہ جا کے سرچ کریں، جو ہی جہاز رکا اور لوگوں کو پھر باہر نکالا گیا ریسکیو ٹیم کے تھرو، ان کے منہ کھلے تھے، پورا جہاز، او گاڈ، او گاش، گاڈ، گاڈ، اور یوں دم دبا کے لوگ بھاگ رہے ہیں آگے کہ شاید پیچھے کیا آ گیا۔ چھوٹی سی جھلکی، قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے۔ اسی لیے ذرا سا سوچئے گا اس آیت کو سنتے ہوئے کہ ہمارے نام اعمال میں سے اس دن کیا نکلنے والا ہے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے۔ کوئی اپنی نیکی سوچے؟ کسی کو نہیں پتا آج تک، بس ہو گئی آپ سے، کر لی آپ نے کسی دکھی کی مدد، کسی کا کوئی غم دور کر دیا، کوئی ایک آنسو نکلا ہے اللہ کے خوف سے، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی لے آئے گا اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس لیے اپنے اس وقت کو قیمتی جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں وزندار ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی للرحمانی۔ کتنا پیارا حدیث کا ردم ہے، اور کلمے کے سب دہرائیے مل کر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2695 نمبر کی، اپنی ٹیچر کے ساتھ دہرا لے، شاید اس وقت ہمارا یہ پڑھنا ہمارے نامۂ اعمال میں کتنی نیکی لے آئے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اب ایک دفعہ یہ پڑھتے ہیں اور آپ پیچھے بعد میں دہرائیے گا۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
ایک بار پھر،
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
آپ لوگ خود پڑھیے بغیر ٹیچر کے، شاید یہ پڑھنا بھی آپ کے لیے اس وہاں فائدہ مند ہو۔ الحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی کیا اس نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وندع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین۔ یہ سن کر اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دوں۔ آپ نے فرمایا، گواہ رہیے، یہ سب اللہ کی راہ میں آزاد ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے 3165۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہماری ملازمیں، ہماری میڈس، ہمارے ڈرائیور، مالی بابا، اگر ہم نے ان کو زیادہ جھڑکا ہو، ڈانٹا ہو، اور وہ بیچارے مظلوم ہیں، کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں وہ لے جائیں گے۔ یا ان کے اوپر ظلم کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایک ایک بول کو تولنے والا بنا دے. پھر فرمایا آیت 48, پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں. ان متقی لوگوں کے لیے بھلائی ہے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں. دعا کیجیے اللہ میں بن دیکھے خود اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے, لگا ہوا حساب کا خطرہ. دیکھیے کسی کو تھوڑا سا حساب دینا پڑ جائے جان پہ بن جاتی ہے, کیا بنے گا جب ساری زندگی کی نعمتوں کا حساب ہوگا. اب اگلے پاروں میں انشاءاللہ یہ تذکرہ آتا ہی رہے گا. اللہ ہمیں فکر لگا دے. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا, پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ جواب دیں. کتنے لوگ انکار کرتے ہیں؟ اب ایک بھی نہیں کرے گا. تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم اس ذکر سے اب کبھی انکار نہیں کریں گے. کل تک کی بات اور تھی, آج قرآن سن لیا, اب یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا, یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا. نوٹ کریں, سب سے بڑی وجہ اور ریزن کسی بھی کام کرنے کو عموماً معاشروں میں کیا ہوتی ہے, ہمارے انسیسٹرز کرتے تھے, ہمارے فور فادرز کرتے تھے. عقل نہیں لوگ استعمال کرتے, خاص طور پہ دین کے نام پہ تو بالکل نہیں کرتے. جو ہو رہا تھا, جو ساسیں کرتی تھیں بہویں وہ کر رہی ہیں, جو دادیاں کرتی تھیں پوتیاں وہی کر رہی ہیں. یہی حال ہر مشرک قوم کا ہوتا ہے. عقل سے پوچھیں تو کوئی سمجھدار بندہ شرک نہیں کرے گا. خود اپنے ہاتھ سے پتھر کا ایک بت بنا کے اس کو پوجنا عقل کو کام دیتی, عقل آتی ہے اسے. بس آپ دیکھیے کہ میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے نا, اب یہ تو ہے بھی لمبا سا, اگر اس کے اوپر دو آنکھیں چاند بنا دو اور میں کہوں کہ اب یہ مورتی بن گئی, اب یہ مائک مجھے بہت کچھ دے سکتا ہے, یہ تو میری آواز بھی نہیں آپ تک پہنچا سکتا اگر پیچھے سے کوئی بٹن بند کر دے بجلی کا. تو یاد رکھیے, باپ دادا کے نام پہ کچھ بھی کریں لیکن عقل کو استعمال کریں کہ آخر جو کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے. اب یہاں سے آپ کو بہت پیاری سٹوریز ملیں گی, کہانی کی طرح ہی پڑھوں گی تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. ابراہیم نے کیسے اپنے مشرک خاندان کو توحید کی دعوت دی, اسی کا اشارہ ہے. انہوں نے کہا, تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا, کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں, بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم, میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں, تاکہ یعنی عقل استعمال کریں, ان کا مطلب کہہ لیجئے کہ ذہن سوچے کہ آخر اتنے بڑے کے سامنے سارے بت کو ہی توڑ گیا اور یہ بچا نہیں سکا تو یہ ہماری مدد کیا کریں گے. انہوں نے آ کر اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے, ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے, ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا, تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا, کیوں ابراہیم, تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا, بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے, انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. دیکھیے ابراہیم کا سٹائل بہت پیارا تھا. ان آیتوں کی جب کبھی تفسیر سنیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ حضرت ابراہیم بات کو ایسے کرتے تھے, گھیر کے لاتے تھے, زومانی جملے ہوتے تھے بعض دفعہ ان کی بات میں, تو اصل میں ان کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ یہ بت اپنی جگہ سے ہل کے کیسے دوسروں کو مار سکتے ہیں یا کسی کو بچا سکتے ہیں. یہ سن کر یہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو. یعنی اندر ہلکی سی روشنی آئی, ہدایت کا نور پلٹا, مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے, تو جانتا ہے یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا, پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو, کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا, جلا ڈالو اس کو اور اس کی حمایت کو اور اپنے خداؤں کی. نوٹ کریں, اللہ کون ہے جو بندوں کی مدد کرتا ہے, اور خدا کون ہے جن کی مدد پوجنے والے کر رہے ہیں. اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. الحمدللہ ہمیں تو بھی آگ میں نہیں ڈالا گیا، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا اللہ کی بات ماننے پہ، ہم اس سے پہلے کمپرومائز کر جاتے ہیں. آپ کو تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈی کر دوں، لیکن براہ راست حکم الہی آگ کو ہی آ پہنچا کہ میرے خلیل پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا. فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. ابن جریر طبری کی تفسیر ہے یہ، کیا پتہ چلا ابراہیم اپنے سامنے جلتا ہوا آگ کا الاؤ دیکھ کر بھی نہ ہلے، پھر بھی اللہ کو خالق اور مالک مانا، آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے. پیچھے آپ نے حضرت اسماعیل کی اطاعت اور سما پڑھی تھی نا پچھلے پارے میں، عصا کو پھینک دیا، سانپ کو پکڑ لیا، سمندر میں کود پڑے. ام موسیٰ کی اطاعت بھی پڑھی تھی، دودھ پیتے بچے کو سمندر میں ڈال دیا جبکہ پتہ تھا کہ اس کو میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. اور آج ابراہیم پہ ذرا سا غور کریں، اگر میں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہوتی تو کیا آگ میں کودتی؟ اور کیا کہا کسی نے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عقل سے پوچھتے اگر ابراہیم تو کبھی آگ میں نہ جاتے، کیونکہ عقل بڑی ہوشیار ہوتی ہے، بہت بندے کو اپنا ڈیفنس سکھاتی ہے. یہ تو وہ محبت کی آگ تھی جس میں کود کر چل پڑے. اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں میری زندگی کے وہ سب سے خوبصورت دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے، دن رات اللہ کا سلام آتا تھا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم پہ کسی کام کو کرتا ہے اور کسی مشکل میں بھی پھنس جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. دوسروں کو وہ کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، اس بندے کو وہ کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے جس پہ اللہ کی مدد آنے لگے اور ابراہیم آگ سے صحیح سلامت نکل آئے، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کی اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا. یاد رکھے جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے نا اتنا بڑا صلہ. ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اللہ کے نام پہ آگ میں بھی کود گئے، اللہ نے اس کے بعد بیٹے اور پوتے بھی دے دیے. اللہ دنیا میں ہی سب برابر کر دیتا ہے، یہ یاد رکھیے. آپ کو کوئی کچھ دے تو کیا آپ اس کو بدلے میں نہیں دیتے؟ تو اللہ کو بندہ کچھ دے تو کیا اللہ ہی اس کا رکھ لے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کی کیا قدر کی کہ ان کی اولادوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. کیا ان سب باتوں کا ہمیں بھی حکم دیا؟ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی نیک کاموں کی توفیق دے، نمازیں قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بتی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں شامل کر لے. اور وہ رحمت کیا تھی؟ اللہ کے لیے قربانی دینا. گھر بار چھوڑ دیا یا لوط نے، چھوڑ کر نکل گیا اپنی بیٹیوں کو لے کر، کیونکہ قوم وہاں غلط کام کرنے لگی. وہ صالح لوگوں میں سے تھے، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. یہاں سے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ مل رہا ہے. یہ سورۃ انبیاء میں سب نبیوں کی دعائیں ہیں، بعد میں بھی جا کر ایک ایک دعا پہ غور کیجئے گا. ہر نبی نے براہ راست رب کو پکارا، ربی. آگے دیکھیے، نوح علیہ السلام کو جب قوم نے ستایا تو کیا پکارا؟ فدا ربہ انی مغلوب فانتصر. سورۃ قمر میں ہم پڑھیں گے یہ دعا کہ اللہ میں تو عاجز ہو گیا، تو میری مدد کر دے. سورۃ نوح میں حضرت نوح کی دعا آتی ہے، ربی لا تذر الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. تو اللہ میں نبیوں سے دعا کرنے کا طریقہ سکھا دے. اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کیسے سنی؟ سورۃ ہود آیت 40 میں پڑھ چکے ہیں، وَحْلَقَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت تھوڑے لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ البم کے صفحے پلٹ رہے ہیں اور ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی کہانی۔ آپ کے میرے بہترین رول ماڈل انبیاء کرام ہیں، اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں سے اپنے لیے فائدہ لینے کی اور ان سے سبق لینے کی کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تک جو انبیاء کرام تھے یہ مجبور تھے، ان کی زندگی میں آزمائشیں تکلیفیں آئیں۔ اب دو انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جن کے لیے دین اور دنیا کو اللہ نے جمع کر دیا تھا، اور اصل میں آج کے دور میں آئیڈیل حالات یہی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں پھر بات کریں گے۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو عطا کیا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ اولاد کو والد سے پہلے علم دے دیا۔ کوئی بری بات نہیں اگر آپ کے بچوں کو آپ سے زیادہ علم آ جائے، خاص طور پہ وہ بچے جو دین سیکھ لیتے ہیں، تو ماں باپ کو پھر ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بات چھوٹا کہے یا بڑا، بات سچ ہونی ہے، جو صحیح بات ہے اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے سر زمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو ان کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی، تو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا۔ جو بہنیں جو ساتھی بیمار ہیں دعا سیکھ لیں۔ ایوب کو جب دکھ لگا، بیماری لگی، تکلیف لگی، تو کیا کیا؟ کسی کے پاس گئے؟ کسی قبر والے سے جا کر کچھ کہا؟ نہیں، اپنے رب کو براہ راست پکار کر کیا مانگا؟ ہائی لائٹ کر لیجیے آیت 83، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والے لوگوں کا۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بیماریوں میں، دکھوں میں مبتلا، غم نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بھی دے گا، اور اللہ کے ہاں آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے۔ یہ روایت ترمذی میں 2398 نمبر کی تھی۔ کرنا کیا ہے کہ دعائیں وہی مانگنی ہے جو نبیوں نے مانگی۔ تو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین میں یہ بھی اقرار ہے کہ اللہ جو تکلیف آئی میرے ہی کسی گناہ پہ آئی، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف اسے تھی اسے دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس کے لیے یہ ایک سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ سوال پیدا آتا ہے کہ آزمائش اور مصیبتوں میں کس کو پکاریں؟ تو ایوب نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں کدھر جاتے ہیں؟ ڈاکٹروں سے معذرت کے ساتھ، لیکن ہمیں سب سے پہلے خیال اسپیشلسٹ کا آتا ہے، ڈاکٹرز کا آتا ہے۔ ہم اپنے گناہ نہیں دیکھتے، ہم اللہ سے گڑ گڑاتے نہیں۔ دیکھیے اسباب کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے رب کے اوپر نظر رکھیے۔ آج کل جدید علاج کے باوجود بھی لوگ بہت بیمار ہیں، اور آپ کو میں چھوٹی سی ایک اور بات بتا دوں، باہر کے ملکوں کی کتنا معروف ہے کہ وہاں علاج بہت اچھا ہوتا ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، ٹیک کیئر بہت کرتے ہیں، لیکن پاکستان سے زیادہ وہاں بیمار لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب اپنی ہی جان کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ٹیسٹ اور چیک اپس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہر بیماری تکلیف سے بچائے، اور وہ وقت جو ہمارا ڈاکٹرز کے اور چیک اپس پہ لگنا ہے اللہ اپنے راستوں میں لگا لے۔ آج کی ریئلٹی کیا ہے؟ ایڈوانسڈ میڈیسنز ہیں لیکن پور ہیلتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اب آگے بات آ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی، آیت کریمہ کتنی پیاری دعا ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو پاک ہے، تو تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ حضرت زکریہ کی دعا دیکھ لیجیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا اور کتنے خوبصورت الفاظ میں مانگا، اللہ ہمیں ایسے ہی مانگنے والا بنا دے۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی، کون؟ یونس۔ پیار سے اللہ کہیں ان کو ذوالنون کہتے ہیں، کبھی صاحب الحوت کہتے ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلے گئے تھے اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، غم کی تاریکی، اندھیروں میں تھے یونس۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رکھیے، کنتو کو اگر کنتا پڑھ دیا تو شرک ہو جائے گا۔ تو میں، تا تو، کہیں اپنے آپ کو ظالم کہتے کہتے نعوذ باللہ اللہ کو ظالم نہ کہہ دیں۔ اس لیے اس کلمے کو سوچ سے پڑھیں، خود پڑھیں۔ یونس نے کس کو بلایا؟ کون تھا ان کے پاس؟ کوئی تسبیح کو گٹھلی نہیں تھی۔ کس نے گنا؟ کتنا گنا؟ کیسے گنتے؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ درد سے ایک بار کہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کی دعا سننے والا ہے۔ اس وقت اپنے سارے غموں اور تکلیفوں کو ذہن میں رکھیں، جس کو جو بھی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، انسان ہے تو ہوگی۔ تو اس وقت دعا کرے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس علم کی محفل میں ہم یہ آیت کریمہ اس سوچ سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دکھوں کو دور کر دے۔ اور آپ جتنی بہنیں اکٹھی پڑھیں گی، آپ سب کو جمع کر کے، تو ویسے ہی کئی ہزار ہو جائے گا۔ پڑھیے گا۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
آمین۔ اب دیکھیے کہ اپنے گناہوں کا احساس رکھ کے پڑھا کریں، ورنہ آپ دیکھیے بعض لوگ اس کو ایک سوا لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا انالیسس کر کے دیکھیے گا، قرآن پاک کی آیتیں 6000 سے اوپر، سوا لاکھ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنے قرآن پڑھنے کے برابر ہے، بوجھ ہے اپنے اوپر۔ اور اپنا بوجھ پھر دوستوں پہ لاتے ہیں، خود ہم دہی بڑے پکوڑے بناتے رہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھو، اور وہ تو پڑھ رہی ہیں انی کنت من الظالمین، وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں، آپ کو تو نہیں مل رہا۔ تو ہمیشہ اس کو اس طرح پڑھیے جیسے نبیوں نے پڑھا، کثرت سے پڑھیے، بلا حساب پڑھیے، گنے بغیر پڑھیے، اور گناہوں کے احساس کے ساتھ پڑھیے۔ فرمایا کہ جس طرح ہم نے یونس کو فائدہ دیا، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو نجات بخشی، اور اسی طرح مومنوں کو بچا لیتے ہیں۔ آج آپ کے لیے بھی یہی وعدہ ہے اللہ کا، آپ اس کو خود پڑھیں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں بھی دور ہوں گی۔ ایک اور نبی، اور زکریہ کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، کن کی اولاد نہیں ہے؟ کسی کو جانتے ہیں؟ یہ وظیفہ جا کے بتائیے گا۔ قرآن میں پڑھ کے جا رہے ہیں آج اب، کیا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ وجہ، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ یہ وظیفہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اور میں نے بہت ساروں کو بتایا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے نا، وقت بہت ہوگا، کیونکہ بچے بہت وقت لیتے ہیں ماں باپ کا، ایسے لوگ نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ شروع کر دیں، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہ تین کام کیجئے، یقین کریں آپ، اللہ آپ کو اولاد ہی دے دے گا۔ کئی لوگ آزمائے گئے اس بات میں، فارغ وقت کا رونا روتے، ہائے دکھی کریں، کیا بڑھاپا یہ۔ آپ اپنے روحانی اولادیں تیار کریں، اپنے صدقہ جاریہ بنائیں۔ ضرور ہے اپنے بچوں کو ہی پیدا کر کے، پال کے، کمزوریوں کے ساتھ دکھوں میں آنا ہے، تو ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے اور خالی وقت اللہ کے آگے لگا دیں۔ ابھی تک جن کی بات ہوئی یہ سارے مرد تھے، اب ایک عورت کی آزمائش۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ انبیاء کرام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر آزمائش کے موقع پہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ بڑا دکھ کا معاملہ ہے، ہر پارے میں آتی ہے بات. دین کو ٹکڑوں میں کرنا کیا ہے؟ فرقہ بازی، مسلک، گروہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن سنت سے جوڑ کر پورے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی. دعا کیجیے اللہ ہمارے کسی ٹوٹے پھوٹے کام کی ناقدری نہ کرنا. اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے. یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یقین لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے قرب قیامت. جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. اگر واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے. باہر گرمی میں کھڑے ہو کے اگر اس آیت کو سنیں تو سمجھ آئے گی. اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان بڑی آواز سنائی نہ دے گی. بت پرستوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اور تمہارے بت جہنم کی آگ کی لکڑیاں بنو گے. وقودھا الناس والحجارہ، سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. اللہ بچا کے رکھے. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. کتنا پیارا انجام ہے. جو آپ چاہیں آپ کو وہاں مل جائے گا، اور کیا چاہیے؟ صرف یہاں تھوڑے دن کی بات ہے، اللہ کی مرضی ماننی ہے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا. سب قیامت کے دن پریشان ہوں گے اور آپ مطمئن بیٹھے، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، جیسے نئی نویلی دلہن کا لوگ استقبال کرتے ہیں. اور کیا کہیں گے فرشتے؟ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ دن جب کہ آسمانوں کا یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کو پھر دہرائیں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے. بخاری کی روایت ہے 74:12 نمبر کی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو مٹھی میں لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. جیسے آپ کسی چیز کو لے کے گھماتے ہیں نا، لٹو کی طرح گھمائے گا، اور آسمان اللہ کے ہاتھوں میں ہوں گے. اب کوئی اللہ کی بڑائی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور زبور میں ہم یہ نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں مسلمانوں کے اچھے مستقبل کی خوشخبری ہے. بالآخر غلبہ اسلام کا ہوگا. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. پیار سے کہیے اللہم صلی علی محمد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. اللہ کرے ہم مسلمان بھی دنیا کے لیے رحمت بن جائیں. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی کہہ دو کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے کہ دور، یعنی قیامت. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآوازیں بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخر کا رسول نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. تو یہ تھی سورۃ الانبیاء، نبیوں کی کہانیاں. سب کے حالات ایک جیسے، آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں. بیچ میں دو نبی، حضرت داؤد اور سلیمان، جن کو نعمتیں دی گئیں. کہہ لیجئے کہ ایوب صبر کی مثال اور داؤد اور سلیمان شکر کی مثال. پتا کیا چلا؟ نہ ملنا ہمیشہ انعام ہے نہ چھننا ہمیشہ عذاب ہے. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تاکہ آج مجھے آپ کو بھی اپنے دکھوں اور تکلیفوں کے وقت اللہ تعالیٰ پر نظریں لگانا آ جائے اور دعا مانگنا آ جائے. جب کبھی دکھ آئے ایک ہی در پہ جھکیں, جائے نماز پکڑیں اور سجدوں میں گر جائیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ میرے مالک تو میرے لیے اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ بنا دے. آج اتنا ہی کافی ہے. یہ کوئی بیمار ہے ان کی صحت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا تو ہم وہی دعا پڑھتے ہیں, انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین. اللہ سب بیماروں کو شفا دے, صحت اور عافیت دے, ہم سب کو بالکل نہ بیمار کرنا اس پورے سفر میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.